یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، و آمنو برسولہ، اور ایمان لاؤ تم اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ظاہر ہے ایک دفعہ چھٹے پارے میں اس قسم کی آیت آئی ہے، یا ایہا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اور یہاں بھی آئی ہے. تو پہلا آمنو تو ظاہر ہے مسلمان مخاطب ہے جیسے بھی ہیں، اور دوسرے آمنو سے مراد کر یہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، ورنہ اللہ زین آمنو کہہ کے مخاطب کرنا اور پھر کہنا کہ آمنو، بات عجیب لگتی ہے، سوائے اس کے دوسرے ایمان کی صفت اور کوالیفیکیشن اور ہو. یوں تکم کفلین میں رحمت ہی، وہ تم کو دے گا دو حصے اپنی رحمت کے. یوں تکم فعل مجزوم ہوا ہے جواب امر میں، کفلن کے معنی حصہ یا نصیب کے کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے آدمی جو اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہے پیچھے کوئی وہ بنا لیتا ہے اپنے سہارے کے طور پر یا کچھ تاکہ گر نہ جائے. وہ کاٹھی تو عام ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ کتاب نے ڈکشنری میں لکھا ہے وہ کپڑا وپڑا پیچھے رکھ لیتے ہیں، اس کو اصل میں کفل کہا جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کفل کی وجہ سے وہ پوری پیٹھ پہ نہیں بیٹھتا بلکہ کچھ حصہ اس کی قسمت میں آتا ہے، ان معنوں میں پھر کفل بمعنی نصیب اور حصہ ہو گیا. اور بعض نے کفل کے معنی وہ جو پچھلی سواری کے لیے کوئی جگہ ہو اس کو بھی کہا گیا ہے، یعنی اونٹ پر دو سوار ہو پچھلے کو جو جگہ دی جاتی ہے اس کو بھی کفل کہتے ہیں جو پرووائڈ کی جائے، سوار کو نہیں بلکہ اس کے حصے کو کفل کہتے ہیں. ان معنوں میں پہلے سورت النساء میں آیا ہے وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. تو وہ نصیب اور کفل دونوں ہم معنی آئے ہیں، کفل میں ذرا حصے کا، یعنی اس طرح سے مفہوم پیدا ہوتا ہے. ویسے ورب بھی کہ آپ فعل عام ہے، کفل یکفلو، کسی کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات کا کفیل ہونا، فعل بھی ہے لیکن یہ معنی. اور ذل کفل جہاں آیا ہے وہاں پتہ نہیں کفل کا معنی کیا ہے، عربی کفل حصے والا ہے یا کچھ اور ہے. تو دو حصے ان کو اپنی رحمت کے دے گا، دو حصوں سے مراد غالباً یہ ہو کہ یا ویسے ہی ہو یا آپ کو تشریح وغیرہ، ایمان لانا بذات خود دے کر رحمت تھی، پھر صحیح معنوں میں مسلمان ہونا ایک اور رحمت بنتی ہے، یعنی نکما مسلمان ہونا بھی بہرحال اللہ کی رحمت ہی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو پھر یہ دو حصے. اور واللہ عالم کوئی اور معنی بھی ہو، اللہ کو نور ان، اور تمہارے لیے بنائے گا ایک روشنی، بنائے گا تمہارے لیے، یعنی ایمان لاؤ تو بنا دے گا. یا جعلکم نورن، ایک ہدایت ایک روشنی، نور تمشون بھی، جس کے ساتھ تم چلتے پھرتے ہوگے. تمشون یعنی وہ تمہارے ساری زندگی میں ہدایت ایک طرح کی ہوگی. یہ قرآن میں 13ویں پارے میں آیا تھا نا، افمن یمشی علی، نہیں وہ نام کمن یمشی فی الارض، 13ویں پارے کے سورت رعد کے تیسرے رکوع میں ہی ہے افمن یمشی، وہ مجھے سورت ملک کی آیت کی طرف جاتا ہے لفظ، لیکن وہاں ہے نہیں، وہاں ہے افمن یؤمن بآیات ربہ کمن یمشی فی الارض. دیکھتے ہیں یہ تو دیکھنے پڑے، 13ویں پارے یہ سورت رعد کے تیسرے رکوع میں ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک کمن ھم اعمی، یہاں نہیں ہے یہ، جیسے ہی یمشی کا لفظ، وجعلنا له نورا یمشی به فی الارض، بالکل یہی الفاظ آیا جو اس سورت میں آئے ہیں. سورج یونس میں وجعلنا له نورا یغفر لکم، یہاں ہے تم چلو گے اس نور کے ساتھ، ویغفر لکم، اور معاف بھی کر دے گا تمہیں، بخشش بھی تمہارے لیے دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بخشنے والا اور مہربان ہے. لئلا یعلم اہل الکتاب، اور یہ اس لیے ہے تاکہ جان لے اہل کتاب، اس لیے اللہ کی قرآن کریم میں اور دو چار مثالیں بھی ہیں، اور ناوی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا لا زائد ہے، اور گویا کہ ہے لِأَن يَعْلَمَ، تاکہ جان لے، لِکَ يَعْلَمَ کے معنوں میں. اور اقباض نے لام کو زائد نہیں بھی مانا، لیکن وہ پھر ایک اور معنی کرتے ہیں، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اِجْزَ الْمُسْلِمِينَ، اہل کتاب کو مسلمانوں کی عاجزی کا پتہ نہ چلے. یہ تو کوئی بات ایسی واضح نہیں معلوم ہوتی کہ ان سے چھپی رہے ان کی عاجزی، لہذا وہ نحوی جو لام زائد مانتے ہیں، ما زائدہ ہے، لام زائدہ ہے، حروف زائدہ تو آتے ہی ہیں، اور زائدہ کا قسموں میں شروع میں آئے ہیں، تو اس لیے جب کہ وہ ان کی بول چال میں عام استعمال ہوتے ہیں تو وہی مان لے کے لیے اللہ یعلم، ایسے موقع پر وہ بول دیتے ہیں. جس طرح سے بعض ہندوستانی نیگیٹو میں وہ ڈبل نیگیٹو استعمال کر جاتے ہیں, یعنی مت نہ بولیو, یعنی مت بھی کہہ دیتے ہیں پھر نہ بھی کہہ دیتے ہیں, یعنی اس طرح سے محاورہ ہوتا ہے. تو یہ لام الف لا, میم الف ما, بعض دفعہ ان عرب لوگ یوں کوئی زور دینے کے لیے اس طرح سے بول دیتے ہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں. یہ ساری بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ اللہ, یا پھر یہ ان لا, پھر یہاں ان چھوڑ دیا ہے, اللہ لکھ لیا ہے, کہ وہ نہیں قدرت رکھتے علی شیء من فضل اللہ, اللہ کے فضل میں سے کسی پر. مراد لیتے ہیں کہ وہ نبوت ان کے لیے کوئی منافلی نہیں ہے اور دوسروں کو بھی نبوت ملی ہے. وہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ یہ انہیں کی اجارہ داری نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہے دیتا ہے. فضل سے مراد بزرگی ہے جس میں نبوت بھی شامل ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ فضل عظیم والا ہے.
یہ سورہ انعام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير, صدق الله العظيم. قد سمع اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے سنا, سنا ہے کہیں, سن چکا ہے, یا قد تاکید کے لیے ہو کہ ضرور سنا اللہ نے. قول التي, بات اس عورت کی جو کہ, قول سمع کا مفعول ہو کر آیا ہے, تجادلوں کا, جو کہ جھگڑا کرتی تھی تیرے ساتھ. جادل یجادلو میں نے ہوتا ہے بحث کرنا, ان معنوں میں جھگڑا یا عموماً اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں گفتگو کرنا, یہاں مراد لیا گیا ہے. تو جادلوں کا, آپ کے ساتھ وہ بحث کر رہی تھی. اب وہ پورا قصہ کہیں ہو کہ آپ بھی کچھ اس کو سمجھا رہے ہوں اور وہ بتا رہی ہو کہ نہیں میرے خاوند کی زیادتی ہے یا کچھ, ان معنوں میں جدال, کیونکہ جدال تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو یا پھر میں نے مطلقاً بولنے کا ہے, بات کر رہی تھی یا بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. فی زوجہا, خاوند کے بارے, یاد اللہ فی قضا و قضا, وہ اس میں اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی. اور آگے ہے وہ تشتکی الی اللہ, اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے. یعنی تشتکی شین کاف واو مادہ سے باب افتعال ہے. اشتکا یشتکی, جو کہ اصل میں تو بنے گا اشتکا و یشتکے وہ, پھر وہ یہ واو یہ میں بدل گئی. تو اشتکا یشتکی یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں آپ شکوا کہتے ہیں, اور اصل میں عربی میں تو وہ شکوا ہوتا ہے. شین کاف واو یہ, اور واو کے اوپر کھڑی زبر دے کر لکھتے ہیں شکوا, اور وہ مادہ مصدر ہے شکا یشکو کا. شکا یشکو کا مصدر آپ پڑھ آیا سورج یوسف میں, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. تو شکا یشکو اور اشتکا یشتکی دونوں کا معنی بالکل ایک ہوتا ہے, اور دونوں کے ساتھ الہ کا صلہ آتا ہے. شکا الہ و اشتکا الہ, دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اس کے سامنے شکایت پیش کی, اپنی شکایت پیش کی. وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی بھی یہی کہا گیا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھتا ہوں اور غم کی. یہاں بھی ہے وتشتکی الی اللہ, اور وہ اللہ, اور وہ عورت اللہ کے سامنے پیش کر رہی تھی اپنی شکایت. واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ سن رہا تھا تمہارا باہمی بات چیت کرنا. ہے واو رے سے حاور یحاور حوارن کے معنی بھی ہوتے ہیں باہم مکالمہ کرنا. چنانچہ یہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے فلسفے کی زبان میں نہیں, دو آدمی بول رہے ہوتے ہیں نا, زبان سکھانے کے لیے اکثر آتا ہے ڈائلاگ, اے یہ کہتا ہے, بی یہ کہتا ہے, پھر اس طرح مکالمہ جیسے کسی کہانی میں ہوتا ہے یا ابتدائی کتابوں میں مکالمے ہوتے ہیں بچوں کو زبان سکھانے کے لیے, اسے ڈائلاگ کہتے ہیں نا. اس کی عربی آج کل ہے حوار. عربی کی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں جن میں گفتگو کے ذریعے عربی سکھانا مقصود ہوتا ہے, تو مثلا ڈاکخانے پہ لکھ دیا, دو آدمی ڈاکخانے پہ آپس میں بات کر رہے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ بات کر رہے ہیں, حوار. تو حوار وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں مکالمہ. کالمہ یو کالم مکالمہ, اور حاور یو حاور محاورتن یا حوارن, اور ڈائلاگ کے لیے محاورہ کم استعمال کرتے ہیں, حوار کا مصدر زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس سے یہ ہے باب تفاعل میں, تحاور یا تحاورو, آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا, بات کرنا دو آدمیوں کا, تو وہ باب تفاعل آ گیا. تحاورکما, تمہارا باہم ایک دوسرے سے بات کرنا, اللہ نے سنا. یعنی واللہ یسمع کلامکما قولکما, یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن بات آ گئی ہے تحاور میں، یعنی باہم ایک دوسرے سے بات کرنا. تقریباً ہم ماں نہیں ہوئے، ہاوارا باہم ایک دوسرے سے بات کرنا اور تحاور کا معنی بھی بالعموم ہم معنی پہلے ہی ہوتے ہیں. اتنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مفاعلہ میں مشارکت نہیں ہوتی، تفاعل میں عام طور پر ہوتی، ویسے تو تفاعل میں بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ کوئی صحابیہ ہیں، ان کا قصہ تھا کہ وہ آگے جیسا کہ آئے گا وہ کیا معاملہ تھا، خاوند کی کیا شکایت کر رہی تھی اور جھگڑا تھا، انہوں نے زہار کیا تھا اس عورت سے، خاوند نے، اور اس میں زہار میں یہ یہاں واضح مضمون ہے. ویسے سورت الاحزاب میں یوں ہی مختصراً اشارہ آیا تھا کہ تمہاری مائیں جو ہیں وہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنا دی اس نے. یہاں ذرا بات ہے، زہار کا لفظ اصطلاح ہے، اور یہ چونکہ عرب لوگ استعمال کرتے تھے کہ یہ لفظ، جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا شریعت میں ایک طلاق کا لفظ ہے مثلا، اب اس کی ایک خاص سگنیفیکینس ہو گئی ہے. کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو عموماً وہ طلاق کا لفظ استعمال کرے گا، یا بولے گا یوں نہیں کہتے، جا چلی جا، جا تجھے چھوڑ دیا وغیرہ، اس سے پھر بحث پیدا ہوتی ہے کہ طلاق مراد بھی ہے یا نہیں. تو یہ لفظ وہ اکثر استعمال کرتے تھے، اس لیے اس پریکٹس کا نام تھا زہار. وہ کہتے تھے کہ آج سے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو، یعنی یہ یوں کہنے کے بجائے تو آج سے مجھ پر حرام ہے یا کچھ ہے، عموماً کہتے تھے کا زہر امی. اب یہ بات ان کی زبان پہ چڑھ گئی ہوگی، غصے میں عام کہہ دیتے ہوں گے، اس وجہ سے اس قول کے کہنے کو کہتے تھے زاہرا یو ظاہر مظاہراتن، فیل کو، یعنی زاہرا فلان ان، اور مصدر اس کے دو ہو سکتے ہیں نا، مظاہرہ بھی اور زہار بھی، باب مفعلہ ہے نا، لیکن ان منوں میں زیادہ مصدر زہار استعمال کرتے ہیں، مظاہرہ نہیں کہتے کہ اس نے مظاہرہ کیا، بلکہ اس نے زہار کیا. اور زہار کیا کہ میں نے یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے انت علیہ یا لی کظہر امی، میری ماں کی پیٹ کی مانند ہے، یعنی تو میری ماں، یہ بھی محاورہ تھا کہ تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، لیکن لفظ یہ استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے زہار. تو اس عورت کے خاوند نے یہی کیا تھا. اب اس کی مصیبت یہ ہوتی تھی کہ نہ تو وہ اس عورت کو متعلقہ سمجھ لیتے تھے کہ چلو جائے اب اور نکاح کر لیں، عربوں میں متعلقہ کا دوبارہ نکاح کر لینا، پھر طلاق پانا، پھر پانا، یہ کوئی ان کا نظام ایسا آسان تھا میرے خیال میں، کہ واقعی ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہ وہ بے وقوف بیٹیوں کے اسے مارتے ہو. نکاح شادی کا سسٹم اتنا آسان ہے وہاں، یہ نہیں ہے کہ 60 سال کے آدمی سے 12 سال کی لڑکی کی شادی کر دیں، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. اور شاید ایسے بھی ہو بڑی عمر کی شادی، عورت بڑی عمر کی، یعنی عمر کے تفاوت وغیرہ کو، یا پھر بیوہ ہو جانا، متعلقہ ہو جانا، 5-5 نکاح ایک عورت کے. خود صحابیوں کی بیویوں کے اس طرح سے ثابت ہیں، وہ مرا تو فلانے کیا، پھر وہ مرا تو فلانے کر لیا، طلاقے لے کر بھی کرتے تھے، تو ان کے لیے کچھ دقت نہیں تھی.
ہاں
ہاں پھر بعد میں وہ تو چھوٹی جو عمر کی تھی، تو اس طرح سے ان کے ہاں یہ دقت نہیں تھی. اچھا اس زہار میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ طلاق بھی نہیں ہوئی، اور ادھر سمجھتے تھے کہ وہ مجھ پر حرام بھی اب ہو گئی، منہ سے نکل گیا ہے، اپنی بات کو نبھاتے تھے. تو یہ عورت کے لیے ایک تکلیف دہ صورت حال تھی. اس کا علاج قرآن نے کیا بتایا، یعنی اب دیکھیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ زہار بکواس ہے، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن کہا کہ یہ عادت ہی، منہ سے، زبان سے ایک غیر ذمہ دارانہ لفظ نکلنے کی عادت ہی توڑنا مقصود تھا، اس لیے اس کی سزا رکھی. نہ تو اس کو طلاق قرار دیا، نہ ہی اس بولنے کو بالکل لغو قرار دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے جی، تمہارے لیے وہ حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادت تو پھر جاری رہتی نا، 50 دفعہ کہہ دیتے کہ تو میری ماں ہے میرے لیے، اور پھر وہی میاں بیوی رہتے. اگر قرآن کریم یہ کہہ دیتا کہ زہار ایک فضول چیز ہے، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، تو قرآن کریم نے قید رکھ دی کہ یہ قسم کھانی ہوگی اور یہ کفارہ دینا ہوگا، گویا کہ تاکہ یہ زبان سے غیر ذمہ دارانہ لفظ نکلنے کی عادت ہی نہ رہے، ورنہ وہ عادت نہ ٹوٹتی. اگر دو چیزیں تھیں، قرآن کہہ دیتا زہار منہ سے نکلا تو بیوی چلی جائے گی آج، شاید پھر بھی وہ رک جاتے. تو لیکن اس کو طلاق سے مخصوص رکھا اور اس کی اصلاح کی ہے. تو اس مضمون کو کہ عورت نے وہ اپنی شکایت کی، یہ عورت تو وہی تھی خاتون، اور بھی ہوں گی، لیکن ایک خاتون نے یہ مجادلہ، سورت کا مجادلہ، بعد میں مجادلہ ہی لکھا ہے، وہ جھگڑنا کرنے والی عورت کا ذکر ہے، اور ویسے مجادلہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس صورت میں ایک مجادلہ کا ذکر ہے، اور ابتدائی لفظ ہی تو جادلو کے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک مناسبت ہے. اب اس کو تشریح میں بیان کیا گیا کہ اس عورت کا کیا تھا قصہ، وہ واضح ہوتا ہے. الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو کہ تم میں سے ظہار کرتے ہیں. اب یہ ظاہرہ یظاہروں کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا. زیادہ زیادہ کوئی تشریح کرے تو وہ یہ ہے کہ یعنی تشبیہ میں دہند زنان خود را بپشت مادر، اپنی عورتوں کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے. تو چونکہ اس میں زہر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس سے یہ ورب زہار بنا.
انہوں نے تشریح ترجمہ کر دیا ہے
کیا؟
جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں.
بات تو ہوئی نا، یعنی عربوں کا دیکھیے نا، ایک زبان کا محاورہ ہوتا، وہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے انتلی مثل امی، تو میرے لیے میں کی ماں کی مانند ہے، لیکن وہ لفظ زہر کا استعمال کرتے تھے، ایک محاورہ ہو گیا تھا ان کے اندر. جیسے ہمارے ہاں گالی دینے کے تین چار سیٹ پیٹرن ہیں، کسی کو گالی دینی ہوتی ماں بہن فلاں اس طرح سے، یعنی اب گالی تو 50-30 طریقوں پر دی جا سکتی ہے، اور بڑی بڑی شاعری کرتے ہیں لوگ بعض دفعہ گالی دینے میں بھی، لیکن تین چار پیٹرن ہیں گالی کے، وہی استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کی زبان کا ایک پیٹرن تھا کہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، یہ تو ان کا محاورہ تھا نا. اس وجہ سے کہا کہ جو لوگ زہار کرتے ہیں، یعنی وہ بات تو تشبیہ کی تھی، کیونکہ اس میں قاف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کا ظاہر ہے امی، تشبیہ کا معنی تو تھا. یوں نہیں کہتے تھے کا امی، کا ظاہر امی کہتے تھے، یوں نہیں کہتے تھے تیرے جسم میری ماں کے جسم کے لیے، یعنی لفظ وہ ظاہر استعمال کرتے تھے. تو یہ سوائے اس کے کہ ان کے ایڈیم کی بات کہیں، اور تو کوئی نہیں ہو سکتی. یظاہرون منکم من نسائہم، تمہارے جو تم میں سے جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے. دیکھیے ظاہرہ کے بعد من کا صلہ آتا ہے، یعنی ظاہرہ من امرأتہ ہی، یوں نہیں کہتے ظاہرہ امرأتہ، من اس کے صلے کے طور پر. پہلا منکم تو خیر ویسے ہوا جو تم میں سے ہیں، تو یظاہرون نساءہم نہیں کہا، یظاہرون من نسائہم، من ایسے ہی ہے جیسے سخرہ من ہو کے ساتھ، سخرہ کے ساتھ من کا صلہ آتا ہے، اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں. ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یہ ماں نافیہ کے بعد امہ پر بے نہیں آیا، ورنہ اصل ہونا چاہیے ماں ہننا بے امہاتہم، کیونکہ بے آتا ہے نا خبر پر بزر بے ماں اور لیسا نافیہ کے جواب میں. نافی کہتے ہیں کہ یہ حجاز والوں کی زبان یہ تھی کہ وہ بے نہیں بولتے تھے، ماں ہننا امہاتہم. اور بعض اور قبائل حزیل وغیرہ ہیں، ان کا گویا کہ رواج تھا کہ وہ بے کا استعمال کرتے تھے. اب یہ اپنی اپنی بولی ہے، تو جب عربی زبان کی نحو مرتب ہوئی تو انہوں نے کہا جی یوں بھی درست ہے، یوں بھی درست ہے، کیونکہ کچھ قبیلے یوں بولتے تھے بے کے ساتھ، لیکن یہ کہ حجاز میں بے کے بغیر بولے جاتی تھی. چنانچہ قرآن کریم میں بے کے بغیر بھی بعض جگہ ہے، زیادہ تر بے کے ساتھ آیا صلہ. یہاں ماں ہن امہاتہم، اور دیکھیے امہاتہم آیا نصب میں ہے ویسے، یعنی بے ہوتا تو اسے مجرور کہتے آپ. اب امہات کی حالت جر بھی تو امہاتے ہی ہے نا، تو وہ منسوب ہو گیا یہاں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں، ان نافیہ ہے اور امہاتہم مبتدا ہو کر آیا ہے. الا اللائی، مگر صرف وہ عورتیں جو کہ ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا. لا اللائی ولدنہم، اللائی قرآن کریم میں یوں لکھا جاتا ہے، ویسے عام عربی میں اس کو لکھیں گے الف پھر لام پھر لام الف لا، یعنی اللہ کی طرح، اور پھر ای آئے گا حمزہ زیریے ای. کیا
پڑھنے میں یہ اگر بڑی زبر کو ذرا تھوڑا سا مس پرنٹ ہونا تو
ہاں ایسا پڑھا جاتا ہے. اچھا دیکھیں نا، عرب لوگ اسی لیے ایک تو یہ پر جزم نہیں دیتے، یعنی یہ اصل پوزیشن یہ ہے کہ زیر حمزہ کی ہے، یہ کی نہیں ہے، یہ پر تو جزم دے دی، اور حمزہ زیریے ای یوں لکھا گیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان کے نسخے میں الف لام یہ ہی لکھا تھا، بس کچھ بھی نہیں تھا، اور یعنی جیسے کوئی پڑھے الا الا اس طرح لکھا ہوا تھا، حمزے تو تھے ہی نہیں نا حضرت عثمان والے ایڈیشن میں.
یہ تو لکھا ہے، یہ
الف لام
یہ بالکل صحیح ایسے وہ بنا کے
اچھا وہ حمزہ گئے کیونکہ رسم تو نہیں توڑی ہوگی رسم نہیں توڑی
یہ آسان
ہے ہاں لا یہ انہوں نے اصل ہے بھی یہی کہ حمزے کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی اور یوں لکھا ہوا تھا اچھا اب ای میں لام اور یہ کے درمیان حمزے کا دندانا بھی نہیں ڈالنا ہے کیوں کہ حضرت عثمان کے نسخے میں دندانا نہیں تھا ورنہ یوں ای لکھے نا تو حمزہ دندانے پہ آنا چاہیے یہ کی طرح لکھنے میں تو حمزہ کو لکھتے ہی الگ گئے چنانچہ یہ نائجیریا وغیرہ کے نسخوں میں یہاں صرف پیلا نقطہ ہوتا ہے بس اور لام کے آگے یہ عام عربی میں یہ اللہ ای اب یوں لکھا جاتا ہے یعنی جو کتابوں وغیرہ میں آپ پڑھیں تو وہ ہوگا الف لام پھر لام الف لا یعنی اللہ کی طرح ایک الف لام معرفے کا ایک لا پھر حمزہ زیریے ای وہ یوں لکھیں گے اللہ ای جیسے کہ عام املا میں ہونا چاہیے یعنی لا ای پر گویا کہ الف لام لگا ہوا ہے معرفے کا اس طرح لکھتے ہیں اچھا یہ اللہ زینہ وغیرہ میں بھی اور اللہ زان میں بھی اسی طرح سے فرق ہے اللہ زینہ میں ایک لام لکھا جاتا ہے لیکن تصریح قرآن میں نہیں دو لام لیکن عام عربی میں دو لام لکھے جاتے ہیں اللہ زان اللہ زینہ میں اللہ زینہ عام عربی میں بھی یوں نہیں لکھا جاتا کہ الف لام اور پھر لزینہ ہو اس میں ایک لام ہی لکھتے ہیں تو بعض املا چل گئی ہے بس اللہ اللہ تی اللہ ایک ہی لفظ ہے عربی میں ولد نہم ولد یلدو سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے مگر صرف وہ عورتیں جنہوں نے ان کو جنم دیا جنم وہی ان کی مائیں ہیں نہیں ہیں ان کی مائیں مگر فلاں محاورہ ترجمہ ہو سکتا ہے ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم نفی کا فکر ہے وہی سے کر لیں ترجمہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ اور وہ کہتے ہیں یعنی مظاہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں منکرم من القول ایک بری چیز بات میں سے منکر ناپسندیدہ بری بات جس کو منکر بمعنی معروف کے مقابلے پر برائی کے معنوں میں ہی آتا ہے کہ وہ ایک بری کہتے ہیں چیز جو کہ از قسم قول ہے یعنی کہنے میں جو بری بات ہے منکر کرنے کا بھی تو ہو سکتا ہے نا تو وہ منکرم من القول قول میں سے ایک بری بات کہتے ہیں وزوراً اور جھوٹ کہتے ہیں زور میں نے مکر و فریب بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی والذین لا یشہدون الزور جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ والی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے یہ سورۃ فرقان میں آیا تھا تو اس طرح سے زور میں نے مکر و فریب بھی ہوتا ہے شاید ایک حدیث میں آتا ہے الدنیا زور ولا یحصى للہ بالزور دنیا مکر ہے اور مکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تو مکر یا جھوٹ کے معنوں میں یہاں جھوٹ کا معنی ہے وہ ایک گناہ کی بات کرتے ہیں یوں کر لیں بے شک کیونکہ منکر میں نے برائی ہے برائی کی بات کرتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں لَيَقُولُونَ کا دونوں مفعول ہیں منکرن بھی اور زورن بھی یعنی یقولون منکرن وَيَقُولُونَ زورن یہ مفعول بھی ہی ہو سکتا ہے حال نہیں ہو سکتا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے عفا یا عفو سے عفوٌ یہ عفوٌ اصل میں فعول ہی کا وزن ہے جیسے غفور کا وزن ہے نا وہی وزن اس کا بھی ہے بنے گا عفوٌ پھر واو مدغم ہو جائے گی تو اس طرح سے وہ عفوٌ بنا وزن وہی ہے اصلی اس کا فعول مبالغے کا وزن ہے بہت زیادہ عفو سے کام لینے والا والذین یظاہرون من نسائہم ایک بات تو یہ کہ مجھے جو زہار ہے یہ ایک طرح کی غلط بکواس ہے وہ مائیں نہیں ہوتی مائیں تو وہی ہیں جو اصل جڑنے والی ہیں دوسری کوئی ماں نہیں ہوتی بہرحال اس جھوٹ کا تو کہا کہ اللہ بخشنے والا ہے اگر یہی تک آیت ختم ہو جاتی نا تو پھر یہی معنی ہوتا کہ تم ایسے جھوٹ بکتے ہو تو چلیے اللہ معاف کرتا ہے یہ اس کا کوئی ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہوگا لیکن اگلی آیت نے بتا دیا کہ نہیں یہ یوں ہی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے والذین کیونکہ اللہ کے نام کی یا قسم کی اس میں بے حرمتی کا پہلو پایا جاتا ہے نا اور دین اسلام معاہدے یا قسم پہ پابند رہنے کا حکم دیتا ہے اس وجہ سے اس میں آیا کہ بات جو منہ سے نکلی ہے اس کی کوئی سگنیفیکینس ہوتی ہے والذین یظاہرون من نسائہم اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے نساء عورتیں یعنی بیویاں ثم یعودون لما قالوا پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز کے لیے جو انہوں نے کہی اس کا نحویوں نے عاد یعود کا محنت ہے واپس لوٹنا بعض نے تو یہ کہا اہل ظاہر کا تو اس میں یہ مسئلہ کہ پھر دوبارہ زہار کر لے تو تب یہ سزا ہوگی، پہلے سے ہار پہ نہیں ہوگی. یعنی ایک فقہی مسئلہ انہوں نے یہ بھی نکالا کہ ثم یعودون لما قالوا، پھر دوبارہ سے ہار کر لیں، لوٹے اسی چیز کی طرف جو انہوں نے پہلے کہی تھی، تو پھر یہ سزا ہے. تو اہل ظاہر کا مسئلہ فقہی اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ سے ہار کی کوئی سزا اور کوئی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ کرے گا تو پھر یہ سزا ہوگی. دوسرے جو ائمہ ہیں انہوں نے اس کی نحوی ترکیب یہ کی کہ لما قالوا سے مراد ہے جس کے بارے میں بات کہی تھی، اور یوں لام زیر لے کا معنی فی یا الا سے کرتے ہیں، اور وہ لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس کے بارے میں بات کہی تھی، یعنی بیویوں کی طرف. یوں معنی انہوں نے کیا لما قالوا سے المقول فی، وہ کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی تھی، ما مصدریہ معنی اس اپنے مسکول کی طرف جس کے بارے میں انہوں نے کیا تھا، پھر لوٹتے ہیں ادھر، یعنی جس عورت کے بارے میں بات کہی تھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں. عام ناوی یہ میں نہ کر کے اس کو لام زیر لے میں نے الا کر کے کر لیتے ہیں، اور صرف اہل ظواہر نے یہ کیا کہ جناب دوبارہ زیار کرے تو پھر کفارہ ہوگا. ان کا بھی یہ تھا کہ لما قالوا کے لفظوں سے بظاہر بات سمجھی جاتی ہے آدھا یعود و کرنا. انہوں نے پھر ایک اور معنی کیا کہ آدھا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پہلی حالت کی طرف جائے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پہلے تھا پھر واپس ادھر لوٹے، لیکن ناویوں نے کہا جی نہیں، آخرت کو معاد کہتے ہیں، لوٹنے کی جگہ. تو وہ ان معنوں میں کہاں لوٹنے کی جگہ ہے کہ انسان پہلے تھا پھر، حالانکہ تعودو معنوں میں آیا ہے ان تعودو لمثلہ، کہ اس قسم کی بات کی طرف لوٹو. اب جو وہاں آیا نا ان تعودو لمثلہ، وہ تو پھر اہل ظاہر کا معنی یہاں زیادہ سپورٹ کرتا ہے کہ ویسی بات پھر دوبارہ نہ کرنا. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ایک زہر سے بھی ایک دفعہ زہر بولنے سے کفارہ پڑتا ہے، اور اکثریت ائمہ کی یہی ہے، وہ کہتے ہیں لما قالوا سے مراد وہ عورت ہے جس کے بارے میں بات کہی تھی، یوں معنی کر لیتے ہیں. یعودون لما قالوا، پھر اس کی طرف لوٹتے ہیں جس کے بارے میں بات کہی تھی، یوں مقول فی کر لیتے ہیں. تو فتح حریر رقبتن، اس پر پھر یہ کفارہ ہوگا. وہ کفارہ کیا ہے؟ کسی گردن کا چھڑانا. حرر یو حرر کا لفظی میں نے آزاد کرنا ہے، تحریر کو بھی جو لکھنا ہوتا ہے اس کو اسی لیے کہہ دیتے ہیں عام طور پر، اگرچہ عربی میں رائٹنگ کے لیے تحریر کا لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ صرف حر بنا دینا، آزاد کر دینا، حریت حر یہ لفظ آپ نے پڑھے ہیں، رے سے ہی ہے. تو آزادی، فتحریر و حریت بخشنا، آزادی دلانا. رقبتن، کسی گردن کو، تو کسی گردن کو چھڑانا. چنانچہ فریڈم کے معنوں میں یہ آج کل عام استعمال ہوتا ہے. تو چھوٹی سی کتاب ہے تحریر و واد النیل، نیل کی فریڈم آف دا نائل ویلی، انگریزوں سے. آج کل یہ عام ہے تحریر و فلسطین، جبہ تو تحریر فلسطین، جبہ فرنٹ کو کہتے ہیں نا، پیلسٹینین لبریشن فرنٹ غالباً اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، تو لفظ تحریر ہی استعمال کرتے ہیں عربی میں. فتحریر و رقبتن، رقبہ میں نے گردن، جس کی جمع رقاب دسویں پارے میں آئی تھی، وفر رقاب ہے، یا کسی گردن کو آزاد کرنا، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے لونڈی غلام چھڑانا، اس کو آزادی دینا. اپنا ہو تو، یا کسی کا خرید کے چھوڑ دے وہ، تو پھر فقہی مسئلے ہوں گے نا اس میں ڈیٹیل کے، کیا وہ مسلمان ہونا چاہیے، کانا ہونا چاہیے، اندھا ہونا چاہیے، نکما ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے، بڑی بحثیں پھر کر دی انہوں نے کہ رقبہ سے مراد کیا ہے. بہرحال ایک غلام کا آزاد کرنا یوں معنی ہوگا. من قبل ان یتماسا، پیشتر اس کے کہ وہ دونوں چھوئے بھی ایک دوسرے کو. میم سین، سین مادہ جو ہے مس یا مس، چھونا، اس کو باب تفاعل میں لے جائیں، جس کا معنی ہوگا باہم ایک دوسرے کو چھونا، تو بنے گا تماس یا تماسو، یا یہی بنے گا، یا تماسا بنے گا بلکہ، کیونکہ سین وہ زبر ہی رہتی ہے نا، یا تماسا سا ہے تو یا تماسا ہی پڑھا جائے گا مضارع بھی، تو یا تماسا، لیکن میم کو کھینچیں گے کیونکہ باب تفاعل کی طرح، تماسا سا یا تماسا سو، یا تماسو پڑھا جائے گا، ہاں یا تماسو، تماسا یا تماسو، یہ پڑھا جائے گا. اور اس کے معنی ہے چھونا مطلقاً، بلکہ اصطلاح میں تو کہتے ہیں یوں ذرا سا بھی چھو جانا، اسی لیے وہ جیومیٹری میں ایک اصطلاح بنی تھی ٹینجنٹ کے لیے تماس، وہ دائرے کے صرف سرکل فرنس کو چھوتی ہوئی لائن گزرتی ہے، ایک پوائنٹ پہ وہ اس کے ساتھ لگتی ہے، جیومیٹری میں بناتے تھے وہ ٹینجنٹ بنانا کہ ایک دائرے کے ساتھ ایک ایسی لکیر کھینچنا جو کہ بس ذرا اس کے پاس سے ہی گزر جائے، مثلث بنا کے کسی طرح سے بنایا کرتے تھے، اس کو تماس کہتے ہیں، اسی لیے تماس یا تماسا یا تماسان اس طرح گردان ہوگی، تو یہ یتماسان تثنیہ کا صیغہ تھا نا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، جمع ہوگی یتماسونا، تو بیشتر اس کے کہ وہ دونوں باہم ایک دوسرے کو چھوئیں، کیونکہ باب تفاعل کا معنی وہی باہم والا ہوتا ہے، متاویت والا، بیشتر اس کے کہ وہ باہم ایک دوسرے کو ہاتھ بھی لگائیں، شاہ صاحب نے کیا واقعی چھونا ہاتھ لگانا، ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ذالکم کا جو کم ہے یہ کوئی ضمیر مخاطب نہیں ہے بلکہ ذالک ہی ہے اس کا معنی، ذالک توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے، ذالک مبتدا اور توعظون تم کو واز کیا جاتا ہے، بہ اس کے ساتھ، وعظ یعظو کا جو ڈائریکٹ مفعول تو آتا ہے، مثلا وعظتہ میں نے اس کو واز کیا، نصیحت کی، لیکن پھر جو نصیحت کہنی ہو اس کو بے سے بیان کرتے ہیں، وعظتہ بے قضا میں نے اس کو اس بات کی نصیحت کی، تو وہ بے آیا ہے، تو عزونا بہی تم کو نصیحت کی جاتی ہے جس کے ساتھ، بہی کی ضمیر پھر ذالکہ کی طرف ایک طرح سے لوٹتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، تم نصیحت کیے جاتے ہو ساتھ اس کے، یعنی یہی چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، اور فمن لم یجد اور جس نے نہ پایا، واجد یجدو سے لم یجد نہ پایا، اب نہ پائے کہ یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں چھڑا سکتا ہے، لیکن کوئی لونڈی غلام ملتا ہی نہیں، بعض نے یہ میں نے لیا، اور گویا کہ ایک فورس سی کیا ہے قرآن نے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لونڈی غلام ان سینس میں ملے ہی نہیں، کوئی زمانہ آ جائے، تو بالکل ٹھیک ہے، اگر پرویز نے اس سے یہ ثابت کیا ہوتا نا تو یہ تو کوئی بات بری نہیں تھی کہ اسلام کی پالیسی معلوم ہوتا ہے ابالش کی طرف، لیکن اس نے یہ کہا دی نہیں، حضور نے ابالش کر دیا تھا، اور یہ مغرب کے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے گی تمہارے نبی نے کوئی سلیوری ابالش تو نہیں کی تھی، وہ معنی غلط ہے، بالکل تاریخ کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، تو وہ قرآن سمجھنے میں غلطی ہے، ہاں یہ کہتے کہ قرآن میں بیسیوں ثبوت ملتے ہیں اور ایسی چیزیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس کو بالآخر ختم کرنا چاہتا تھا، تو یہ بات تو غلط نہیں تھی، اور بلکہ یہ سب نے لکھی ہے، تو فمل لم یجد میں بھی ایک طرح کا لطیف اشارہ ہے کہ ممکن ہے کسی زمانے میں معاشرے میں غلام ملے ہی نہیں اور وہ پائے ہی نہیں، فصیام شہرین متتابعین، فصیام سے مراد یہاں جو رفع آ گئی ہے اس سے پہلے فعلیہ صیام، اس پر واجب ہوں گے روزے رکھنا، یہ صیام ایک طرح کا مبتدا مؤخر ہو کے آ رہا ہے رفع میں، اس وجہ سے اس پہ پیش ہے، تو فعلیہ اس پر واجب ہے، پھر صیام شہرین متتابعین علیہ محذوف سمجھا جائے گا، پھر پس روزے رکھنا، سیام میں نے روزہ رکھنا، پس روزہ رکھنا دو مسلسل مہینوں کے، سیام مضاف کرایا ہے، شہرین متتابعین صفت موصوف اس کا مضاف الیہ ہے، تتابع یا تتابع ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، پیچھے ہونا، تابع یتبع سے باب تفاعل ہے، اور اس طرح سے دو مہینے پے در پے یعنی ساتھ ساتھ روزے رکھنا، من قبل ان یتماسا پیشتر اس کے کہ، من قبل ان یا قبل ایم بھی ہو سکتا تھا، پھر وہی ان یتماسا پیشتر اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ بھی لگائیں، فمن لم یستطع پھر جس میں یہ استطاعت نہ ہوئی، اب دیکھیں یہاں یجد نہیں کہا، یہاں استطاعت کی بات کی ہے کہ دو مہینے کے روزے تو استطاعت کے طلب ہے، اوپر یہ نہیں کہا فمن لم یستطع کہ جس میں غلام آزاد کرانے کی استطاعت نہ ہو، وہاں قرآن کریم کے لفظوں کا چوائس بھی عجیب ہے، اس میں وجہ تھا یاجدو ہے جس میں وہ واقعی ایک معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ آئے گا جب لونڈی غلام نہیں ملے گا اور اس کے آزاد کرنے والی کوئی بات نہ رہے، تو جس میں یہ استطاعت نہ ہو، لم یستطع یعنی وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ سِيَامًا، مفعول اس کا خود بخود انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ سیام استطاعت کے بعد عموماً آتا ہے ان اور پھر ایک مضارے. مثلا ہم یہاں لگا سکتے ہیں فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یہ استطاعت کا خود بخود معنی پیدا ہو جاتا ہے. جس میں یہ استطاعت نہ ہوئی فَإِطْعَامُ، پھر یہاں بھی ہوئی ہے فَعَلَيْهِ اِطْعَامُ، تو اس پر پھر ضروری ہے کھانا کھلانا، اطعام کھانا کھلانا. یاد رکھیے سیام بھی مصدر ہے، روزہ رکھنا. ستین مسکینا، یہ بھی ترکیب مضاف الیہ ہے، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. فَإِطْعَامُ ستین، اور اگر چاہیں تو ستین کو نصب بھی مان سکتے ہیں. ایک تو صورت ہے کہ مضاف مضاف الیہ مان لیں اور ستین کو کہہ دے کہ مجرور ہے، تو پھر معنی ہوگا ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا. اگر ستین کو مانے منصوب تو مصدر بھی تو نصب دیتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں ضربہ زیدن، اس کا زید کو مارنا، جیسے اسم فاعل عمل کرتا ہے، اسم مفعول کرتا ہے، تو مصدر بھی رفع نصب دیتا ہے. تو یہاں تمام مصدر نے ستین کو نصب دے دی ہے مفعول کی طرح. اس صورت میں ترجمہ اردو میں فرق یہی پڑے گا، کو سے ترجمہ کریں گے. ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا اس پر پھر ضروری ہے، یہی فرق پڑے گا. مفہوم میں تو چندہ فرق نہیں پڑتا، لیکن گرامر کے لحاظ سے ایک صورت میں ستین نصب ہے، دوسری صورت میں ستین مجرور ہے. اور ستین تو اس طرح ہوا مسکین، خیر اس کا عدد ہے، اس نے تو واحد اور نصب میں آنا ہی تھا. تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. پھر جناب یہ تو ہیں تین کفارے، غلام آزاد کرنا دو مہینے کے پے در پے، ساٹھ دنوں کے، دو مہینے سے مراد ساٹھ دن ہی ہوتے ہیں، یا چاند کے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو کی رعایت بھی ہو جائے، یہ تو پھر فقہی تفصیلات ہوں گی نا. تتابو کی فقہی تفصیل انہوں نے یہ دی کہ جناب پچاس روزے رکھ چکا ہے اور شرعی عذر کے ماتحت ایک رہ گیا ہے، اب پھر نئے سرے سے رکھ، کیونکہ تتابو ٹوٹ گیا ہے، کنسکٹیونیس نہیں رہی ان کی فقہی چیز، تو پھر یہی بننی تھی. پھر یہاں آیا کہ قرآن نے دو دفعہ تو یہ تماس سا کہا ہے، ہاں جی، کہ غلام آزاد کریں چھونے سے پہلے اور دو مہینے کے روزے رکھیں چھونے سے پہلے. تیسری دفعہ یہ نہیں کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے چھونے سے پہلے، اس لیے انہوں نے کہا جی ادھر ساٹھ مسکین کھانے کو شروع کرا دو اور پھر بے شک میاں بیوی جاؤ جو کچھ کرنا. دیکھیے نا فقہی پوائنٹ کیسے نکلتے ہیں لوگ. قانونی چیز جب خالص قانونی بحث کی جائے تو ایسی چیزیں آئیں گی آخر. تو پھر انہوں نے کہا یہاں دوبارہ یتماس سا نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں کہ وہ کھا چکے انتظار نہ کریں، بے شک وہ کوئی نہیں ہو، لیکن پہلے دو میں تماس سا کی شرط ہے، یتماس سا کی. بہرحال ذالک لتؤمنوا باللہ و رسولہ، یہ بات تم پر اس لیے فرض کی گئی ہے، یعنی ذالک یہ بات یا یہ حکم جو ہوا ہے یہ ہے لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان ہو کہ ان کی بات ہم نے ماننی ہے اور جو کچھ وہ کہیں وہ تعمیل کرنی ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کی مقرر کردہ قوانین ہیں. حدود کا معنی حد کی جمع، ان معنوں میں ایک تو حد ہمارے ہاں اصطلاح ہے، سزا کے معنوں میں آتا ہے، وہ اصطلاحی معنی ہے، حد حد سرقہ حد الزنا، وہ اصطلاحی معنی بن گئے ہیں. ان میں قرآن کریم نے وہ جرم بیان کیے ہیں، لیکن جب فقہی اصطلاح بن گئی نا تو مثلا اس کا فرق کیا ہے کہ فرض کیجئے جج فیصلہ دیتا ہے کہ ہاں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو وہ یہ صرف لکھ دے گا چوری ثابت ہے حد جاری کی جائے، ضروری نہیں کہ وہ لکھے کہ اس کے ہاتھ کاٹا جائے، حد جاری کی جائے کہ میں. اب یہاں جج لکھتے ہیں نا کہ وہ سزا موت دی جاتی ہے، یوں نہیں لکھتے، بلکہ وہ لکھتے ہیں ٹو بی ہینگڈ بائی نیک ٹل ہی از ڈیڈ، اس طرح کے کوئی الفاظ لکھتے ہیں. تو یہ حد کا لفظ لکھ دینے سے معلوم ہو، اچھا زنا کا جرم ہے ثابت ہو گیا ہے، قاضی لکھتا ہے حد جاری کی جائے، تو اس کا معنی یہ جو زنا کی سزا ہے. تو وہ تو ہے اصطلاحی معنی، ایک ہے حد کا لمٹ، اور ان معنوں میں خدا کے سارے قوانین کو آپ نے پڑھا، وہ قانون وراثت میں کہا تلک حدود اللہ، اور جگہوں پر آیا ہے. تو یہ ایک دلچسپ موضوع ہو سکتا ہے، یعنی جن چیزوں کو طلاق کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کی حدیں نہ توڑو، وراثت کے بارے میں آیا ہے، یہاں اس طرح سے آیا حدود اللہ کو ان معنوں میں، وہ حدود شریعت نے یہ گنا جائے تو یہ ضرور وہ چیزیں ہیں جہاں تجاوز کرنے کو سخت گناہ کہا گیا ہے، چند خاص چیزیں ہیں. تل کا حدود اللہ, تل کا اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے آیا ہے کیونکہ حدود جمع مکسر ہے, یہ اللہ کی حدیں ہیں. ولل کافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے ہی تو عذاب علیم ہے, یا کافروں کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک سزا ہے. یہ وہ مضمون زہار کا اس میں ختم ہوتا ہے. ایک بد رسم تھی عرب میں جس کو قرآن نے ختم کیا اور یہ سزا رکھی. میرے خیال میں اس کے بعد اب بھی شاید کبھی ہو جاتا ہو, ادھر تو لوگ اس کا محاورہ نہیں رہا. طلاق کا جھگڑا ہوتا ہے جی, تین دے بیٹھے, یہاں یہ بیماری ہو گئی ہے نا انفی فقہ کی وجہ سے, لیکن یہ زہار کا مسئلہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے. البتہ اگر اس سے بدلے ہوئے لفظوں میں کوئی کہہ دے کہ تو میرے لیے بہن ہے, میں تجھ کو اب آئندہ سے بہن یا ماں سمجھتا ہوں, تو پھر حکم فقہ لکھتے ہیں یہی ہوگا. اگرچہ وہ عربی لفظ زہار نہیں ہوگا, لیکن بات تشبیہ والی ہے. اس نے طلاق کہہ کے اس عورت کو الگ نہیں کیا, بلکہ ایک ایسا لفظ بولا ہے جو کہ عربوں کی رسم زہار سے ملتا جلتا ہے, لہذا اس پر حکم زہار کا ہی ہوگا. ہاں یہ لوگ کر لیتے, ہاں کہہ دیتے. یہ ریڈیو کے خطوط میں بھی یہ کئی خط ایسے آئے ہیں اور یہاں بھی, پھر پھر یہی حد ہوگی. بلکہ بعض لوگوں نے تو غلطی سے یہ بھی سمجھ لیا کہ تین طلاقیں دے دیتے ہیں. یہاں ہمارے دوست کیس میرے سامنے اس طرح سے آئے تھے, اور پھر عام تصور یہ ہے کہ چلو جی اب پھر یہ پاس جائیں اور یہ 60 مسکینوں کا کھانا دے دو, یعنی وہ طلاق کا بھی کفارہ یہی سمجھ لیتے ہیں. تین طلاق کا حالانکہ کوئی کفارہ نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تین تین ہوئی یا ایک ہوئی, وہ تو مسئلہ الگ تھا. لیکن بعض لوگوں نے اس کفارے کو اس کے ساتھ, مولویوں نے کسی طرح کنفیوز کیا ہے یا خود بخود سمجھ لیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاقیں دے دی تو پھر بس 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, اور ہم سمجھتے ہیں چلو اچھا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کر رہے, تو گھر ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ فقہ کا مسئلہ مروڑ لیا جائے. ایک گھر اگر دوبارہ آباد ہوتا ہے بہتر ہے. ہم تو اسی طرح کا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اگر میاں بیوی رہنا چاہتے تو کہتے ہیں چلو جاؤ چھٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ شیعوں اور اہل حدیث کے نزدیک تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے. اب انہیں کہیں نا کہ بابی بن جاؤ یا شیعہ بن جاؤ, یہ تو وہ قبول نہیں کریں گے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ پھر. ان کا مقصد نہیں تھا. سب سے بڑا یہ نقصان پہنچایا فقہ حنفی کے اس مسئلے تین والے نے. تین کی تین کہاں ہوتی ہیں, بس بس لفظی اور تھیوریٹیکل بحث میں ٹھیک ہے وہ کامیاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, یہاں وہی ہے دال دال مادہ سے جس کے میں نے حد یحد حدد یحدد تحدیدا ایک اس کی لائن مقرر کرنا, تو اس سے باب مفاعلہ میں آئے تو معنی بنتا ہے حد توڑنے کا ہی. حاد یحادو حادد یحادد, گویا کہ حد سے ہی اس کا مادہ تو ہوئی ہے, اس لیے حد توڑنے کا معنی بن جاتا ہے, اور یوں اس میں مخالفت کا معنی بنتا ہے. اس کا مصدر حداد بھی ہو سکتا ہے اور محادہ بھی ہو سکتا ہے, اگرچہ حداد ایک اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, عورت کا اپنے خاوند کے غم میں کچھ دن گزارنا اس کے لیے بھی آیا لفظ, وہ بھی مادہ یہی ہے اور مصدر بھی اس طرح سے ہے. تو دو معنی الگ الگ ہوں گے, یہاں وہ معنی نہیں ہے بلکہ مخالفت کرنے والا معنی. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں, یا یہ معنی کر لیں تل کا حدود اللہ کے ساتھ یہ لفظ ہے, یعنی توڑتے ہیں حدیں اللہ اور رسول کی, قبتو کما قبت الذین من قبلہم, قبتا یقبتو, یہاں دونوں مجہول کے صیغے آئے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اوندھے منہ گرا دینا, ایسی پٹخنی دینا کہ منہ کے بل جا گرے زمین پر, یہ تو ہے لفظی معنی. پھر اس سے مراد ذلیل کرنا ہوتا ہے, اور یہاں مجہول آیا ہے قبتو, وہ ذلیل کیے گئے, کما قبت الذین من قبلہم, جیسا کہ ذلیل کیے گئے ان سے پہلے لوگ یا کیے جائیں گے. وقد انزلنا آیات بینات, اور ہم نے تو اتار دی ہیں واضح آیات یا واضح احکام. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے رسوا کن, ہاں یوہینوں سے مہین بھی ہوئی ہے, ذلیل کن سزا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اب یا تو یوم کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ان کے لیے عذاب مہین ہوگا اس دن جب کے, اور یا عذاب مہین پہ رک جائیں اور پھر کہیں اذکر یوم یبعثہم اللہ, کیونکہ ظرف کا کسی فعل سے تعلق ضرور قائم کرنا پڑتا ہے. اذ ظرف یوم یا اس طرح کا کوئی لفظ آئے تو لگانا پڑتا ہے, تو عام نحوی اذکر لگا لیتے ہیں, لیکن یہاں اگر ہم اس کو عذاب مہین کے ساتھ ملائیں تو وہ بھی ظرف ہو سکتا ہے. اور اذکر کریں تو یوم یبعثہم اللہ, جس دن کے اللہ ان کو اٹھائے گا. بعث یبعث جمیعن, سب کے سب کو. یہ جمیعن جو تاکید آئی ہے یہ ہم کی ہے, اور چونکہ یبعث ہم میں ہم ویسے ہے, ویسے جمیعن تو اسی طرح سے آتا, اجمعون اجمعین ہوتا تو یہ فرق پڑتا, جمیعن تو آتا ہی اسی طرح سے ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ, بس ان کو آگاہ کرے گا, بِمَا عَمِلُوا, اس چیز سے جو کہ انہوں نے کی. یہاں بے سببیہ نہیں ہے, بلکہ نَبَّأَ يُنَبِّئُ کا صلہ ہے. يُنَبِّئُهُمْ مَا عَمِلُوا نہیں کہتے, یعنی یوں نہیں کہیں گے يُنَبِّئُهُمْ أَعْمَالَهُمْ, بلکہ کہیں گے يُنَبِّئُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ, کیونکہ نَبَّأَ اور أَنبَا کے بعد بے کا صلہ لازمی آتا ہے. احصاء ان, پہلے یہ لفظ آ چکا ہے, سے یہ مادے سے, ہے سواد جیسے, احصا یحصی کے معنی ہوتے ہیں پوری پوری گنتی کر لینا. اور فرق ہم نے بتایا تھا کہ عدد یعددو کا معنی, مثلا آپ کے پاس ایک ڈھیر پڑا ہے, آپ گن رہے ہیں, تو اس گنتی کے عمل کو تو کہہ سکتے ہیں عدد یعددو. احصا اس وقت کہیں گے کہ سارے کا سارا گن چکے, پورا عمل گنتی کا مکمل ہو جائے, تب اسے کہتے ہیں احصا. تو احصا اللہ, اللہ نے اس کے سارے کو گن لیا ہے, گنتی میں آ گیا گویا. وہ نسو ہو, اور وہ اس کو بھول چکے ہیں, نسیا یا انسا سے, یا اصل میں تھا نسیو ہو, جو کہ بنا نسو ہو. اصل وزن اس کا جو ہے, اصلی وزن وہ ہے فاعلو ہو. واللہ علی کل شئ شہید, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے یا نگراں ہے. شہید کے معنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی, اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ماں کی تو خیر ریپیٹیشن ہوئی, نہ ہوتے واقف سماوات والارض کا بھی معنی قریباً وہی بنتا ہے. قابل غور چیز اس میں ہے, الم تارا, کیا تو نے نہیں دیکھا. اب یہ اللہ کا علم کوئی دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے, اس لیے یہاں الم تارا کا معنی یہ ہے کہ تو نہیں جانتا, اور معنی مراد ہوتا ہے یقینی جاننا. اور یہ ہمارے بریلوی بھائی جو الم تارا کیف فعل ربو کا سے خام خواہ ثابت کرتے ہیں, جی حضور تو پیدا ہونے سے بھی پہلے دیکھ رہے تھے, تو اس قسم کی آیتوں میں علم طرح کا کیا معنی کریں گے. یہاں تو رویت عینی مراد نہیں ہے, بلکہ علم یقینی مراد ہے. ہاں اس طرح سے یار, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر یہ کر کے چلو سارے پاکستان میں ڈھنڈورا پیٹو آ رہے, ظالمو رسول تمہیں دیکھ رہا ہے, بے ایمانی اور رشوتوں سے باز آ جاؤ, یہ اثر پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں پھر یہ عقیدہ بھی مان لو یار, کہ کوئی شرم اگر رسول کی تمہارے اندر ہے. سچی بات یہ ہے کہ رسول حاضر ناظر وٹ فار, اس لیے کہ نعرے لگاؤ اور ان سے مدد مانگو. وہ تو سچی بات ہے, حضور نے منع کیا, کر بھی سکتے تھے اگر وہ فرض کیجئے, تب بھی انہوں نے کہا میرے سے نہیں اللہ سے مانگو. چلیے اس کی تو دلیل ہے. دوسرا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بزرگوں اور اولیاء اور انبیاء سب کو حاضر ناظر مانتے ہیں, ان میں تو بے ایمان کوئی نام کو بھی ملنا ہی نہیں چاہیے تھا, کہ جو یہ سمجھتا مجھے رسول بھی دیکھ رہا ہے, خواجہ اجمیری بھی دیکھ رہا ہے, داتا صاحب بھی, سب کوئی. ایسے آدمی کو تو بالکل, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عقیدے والوں میں کوئی ایکسپشنل چیز نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح ان میں کرپٹ ہوتے ہیں, بے ایمان ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, بلکہ شاید نسبتاً زیادہ ہی ہو. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ الم ترى ان اللہ, یا اچھا یہ تو ہو گیا کہ کیا تو نہیں جانتا, یعنی کیا تجھے یہ علم یقینی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہے, ایسا ہی ہے, یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ. اور ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, نہیں ہوتا ان میں سے, نہیں ہوتا من نجوا ثلاثۃ. رات یہ عشاء کی نماز میں انہوں نے یہ آیت پڑھی, اور میں ساری رکعت میں سوچتا رہا یہ ثلاثۃ کی جر کیسے آ گئی ہے, مجھے پھر نہیں پتا باقی انہوں نے کہاں رکوع کیا اور کہاں کچھ ہو گیا. تو یعنی نجوا ثلاثۃ, دیکھیں بظاہر معلوم ہوتا ہے یکون و فعل ناقص ہو, اور نجوا جو بھی مانے, لیکن پھر ثلاثۃ ہونا چاہیے اس کی خبر آ کے, تین نہیں ہوتے, تو یہ ثلاثۃ کیا ہوا؟ تو جناب ڈکشنری والے نحوی لوگ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کانا یکون و فعل ناقص ہے ہی نہیں, یہ فعل تام ہے. ہاں جی, اس کا فائل یہاں آ رہا ہے, یہ اسم اور خبر والی بات ہی نہیں ہے. اور کانا فعل تام تو ہوتا ہی ہے. اچھا, اب اس کا فائل تھا نجوا, اس پہ آ گیا من, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ثلاثۃ دو وجہ سے ہے, یا تو نجوا کا مضاف الیہ مانے, اور یا مانے صفت. اچھا, اب نجوا کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا, عام معنی تو یہی ہے, لیکن نجوا کا معنی سرگوشی کرنے والا بھی کیا گیا ہے، خود قرآن کریم میں پہلے آیا وَإِذْ هُمْ نَجْوَا. اب وہاں تو سرگوشی، جب وہ سرگوشی کرنا تھے یہ تو مراد نہیں ہے، بلکہ جب وہ سرگوشی کرنے والے تھے تو اس کے لیے اصل لفظ تو ہے متناجن، سرگوشی باہم کرنے والا. تو وہ کہتے ہیں یہاں نجوا بمانا متناجن ہے، یا تو اسم فاعل کے معنوں میں ہے، اور یا نجوا مصدر ہے تو پھر تین اس طرح معنی ہوگا کہ نجوا سلاستن اگر مصدر ہے تو سلاستن اضافت ہوگی، تین کی سرگوشی نہیں ہوتی، تین کی سرگوشی. یوں نجوا سلاستن، سلاستن مضاف الیہ ہو گیا، جیسے کہیں کتاب و سلاستن تین کی کتاب، ضرب و سلاستن، ان معنوں میں. یعنی نجوا سلاستن، اور سلاستن سے مراد ہوگا تین آدمی، کیونکہ مرد تین کہیں تو عدد مونس ہی رہے گا، سلاست و رجالن یہی ہوگا نا، تو عدد کیوں، یوں کیوں نہیں آیا من نجوا سلاسن، سلاستن کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مراد ہے تین مردوں کی سرگوشی، نہیں ہوتی تین مردوں کی سرگوشی، الا آگے آئے گا. اور یا نجوا میں نے سرگوشی کرنے والے، تو پھر متناجین یعنی سلاست و متناجین، یوں بنے گا نا تین سرگوشی کرنے والے، اور اس میں عدد بعد میں صفت کے طور پر آ جاتا ہے، جیسے آپ کہیں ستت و سہاہن یا اسہاہ و ستت، آپ کہہ سکتے ہیں سلاست و رجالن اور رجالن سلاسا، یہ صفت موصوف یوں بن جاتا ہے. تو اس طرح من نجوا، من کی وجہ سے نجوا بھی مجرور ہے، معنی اس کا ہے متناجی، سرگوشی کرنے والا، اور سلاستن اس کی صفت آ گئی، وہ بھی من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. تو یوں اس کا اعراب، یعنی یا نجوا مصدر مانے تو سلاستن مضاف الیہ ہے، تین کی سرگوشی نہیں ہوتی، تین کی سرگوشی میں سے کوئی چیز، یعنی اور یا کرے نہیں ہوتے تین سرگوشی کرنے والے، من تو اس میں بیان کا آ گیا نا، اصل میں تھا ما یکون نجوا سلاستن، یوں تھا من بس لگ گیا، جیسے کہیں ما یکون رجال سلاستن یا من رجال سلاستن، وہ بھی تو وہی آئے گا، نہیں ہوتے تین آدمی، تو یوں ہی بنتا ما یکون من رجال سلاستن. تو نہیں ہوتی تین کی سرگوشی یا نہیں ہوتے تین سرگوشی کرنے والوں میں سے، الا ہوا رابعہم، مگر یہ کہ وہ ہوتا ہے ان کا چوتھا. ولا خمستن، اب یہ وہ خمستن میں ولا نجوا، ولا من خم نجوا خمستن، اس پر عطف ہو گیا نا خمستن، جیسے خمست و رجالن ہوتا ہے. اور نہیں ہوتے پانچ یعنی سرگوشی کرنے والے، یا نہیں ہوتی پانچ کی سرگوشی رازداری سے بات کرنا، الا ہوا سادسہم، مگر یہ کہ یہ ہوا رابعہم اور ہوا سادسہم تو جملہ اسمیہ ہے نا، سیدھے ہوا مبتدا اور سادسہم وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک، اور نہیں ہوتے اس سے کم، یعنی ولا یکون ادنا من ذالک ولا اکثر. اب یہاں اکثر کی نسب جو ہے، یہ اگر یکون وہ ہوتا تو پھر یہ اکثر ہونا چاہیے تھا، چنانچہ بعض نے یہاں کی رات وہ بھی کی ہے، اور یا یہ کہ اس کا اثر ویسے لے لیا ہے کہ یکون اکثر نسب میں آ گیا، گویا کہ ایک طرح کے کھانا کا یہاں دوسرا فعل لے کر ناقص کے طور پر. اور اگر یہاں والا اکثر ہو پڑے، دیکھیں ادنا میں تو رفع نصب جار ظاہر نہیں نا ہوئی، اکثر میں ظاہر ہوئی، ادنا تو اگر رفع میں ہے یا نصب میں ہے وہ تو پتہ نہیں چلتا، یہاں آ گیا اکثر ہو، اکثر ہو اکثر آ گیا. تو اگر اکثر ہو پڑے تو اس ما یکون پر یوں بھی درست تھا، اور اگر ہے ولا یعنی اسی من پر، ولا ادنا ذالک ولا نہیں، من کا اثر اکثر پہ نصب کا ہو تو سکتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں، من نجوا ہے، من اکثر مانے تو اکثر نصب میں ہی رہے گا کیونکہ غیر منصرف ہے. ولا من ادنا من ذالک ولا من اکثر، گویا کہ اگر اسی من اوتکون والے پر مانے تو من مجرور، اکثر یہاں مجرور ہوتے ہوئے بھی رے کی زبر رہے گی، کیونکہ اس کی جر بھی تو وہی ہونی ہے نا، تو اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں ہوتا، الا ہوا معہم، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عین ما کانو، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، یہاں عین ما اکٹھے میں نے دے رہا ہے جہاں کہیں بھی. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ ان کو آگاہ کرے گا، وہی بما عملوا ان کے اعمال سے، قیامت کے دن، یوم القیامہ ظرف ہے. ان اللہ بکل شئ علیم، اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے، یہاں بکل آیا ہے، وہی بات کہ عالمہ و عالم بہی دونوں طرح یہ ورب استعمال ہوتا ہے, تو کہیں بے کا صلہ آتا ہے کہیں نہیں بھی آتا. ہاں یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ تفسیروں میں, یعنی کہ یہ یوں کیوں نہیں کہا پندرہواں تو سولہواں ہوتا ہے, تو ہے ہی پچانوے ہو تو وہ چھیانوے ہوتا ہے, کہہ تو سکتے تھے یہ تین چار کی بات کیوں ہوئی ہے. تو تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ منافقین اور یہودی عموماً تین چار کی ٹولیاں بنا کے بات کرتے تھے, اس لیے اس کنٹیکسٹ میں وہ تین کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے, چوتھے کے ساتھ پانچواں ہوتا ہے. واللہ عالم. ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا تھا اس میں؟
انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو بس یہ کہہ کر گزر گیا ہوں کہ یہ عربوں کا انداز ویسے.
نہیں نہیں, تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ منافقین عموماً یہودی اور منافق تین یا چار پانچ کے وہ ان کے گروپ بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے. جب یہ آئے تو ہی تو انہیں اپنے عدد کا خیال آیا کہ ہم جس طرح سے بیٹھتے ہیں. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایکچوئل پوزیشن یہ تھی کہ اسی کے کنٹیکسٹ سے بات کی ہے, نہیں ہوتے تین مگر چوتھا وہ ہوتا ہے, اور چوتھا ہوتا تو چھٹا ہوتا ہے, یہ وغیرہ. یہ تفسیروں میں, ویسے اللہ بہتر جانتا ہے, تفسیروں میں بہرحال موجود ہے یہ چیز. بلکہ یہ شاید سوال کر کے ہی میرے خیال میں زمخشری نے کہیں لکھا ہے, محاورے کی نہیں بات, ضرور وہ بیک گراؤنڈ کی بات ہے. ان اللہ بکل شئ علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الم ترى الی الذین نهوا عن النجوى, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب پھر وہی دیکھیے, لیکن یہاں چلیے دیکھنا ہو بھی سکتا ہے, لیکن معلوم ہے تجھے ان کا پتہ نہیں ہے. وہ لوگ جن کو نهوا عن النجوى, خفیہ بات چیت کرنے سے روکے گئے. نجوا کا لفظی معنی ہم کر چکے ہیں, نجا ینجو, جس کے سے نجات کا لفظ بھی نکلا ہے, اور اس سے ناجا یوناجی مناجاتن, کسی کے ساتھ خفیہ بات کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو مناجات کہا جاتا ہے, کہ کوئی بندہ اپنے رب کے ساتھ چپکے سے باتیں کر رہا ہے. اس سے پھر باب تفاعل میں آئے تو تناجا یا تناجا بھی آتا ہے, باہم ایک دوسرے سے نجوا کرنا. تو نجوا مصدر ہے اصل نون جیم واو سے, یعنی تنازع یا تنازع ان نجوا, مصدر دوسرے ثلاثی سے آ جائے. اور ویسے تناجی بھی ہو تو سکتا ہے مصدر, یہ نہیں کہ نہیں استعمال ہوتا. تو نجوا یہاں جو ہے وہ آدمی نہیں نجوا کرنے والے, جس کی جمع نجیین بھی آئی تھی, خالصو نجیا, وہ بھی وہاں اسی کا کیا تھا نا, وہ میں نے اسم فائل کا ہے اس میں, ازم نجوا اور خالصو نجیین میں, لیکن یہاں مراد ہے کہ انہیں روکا گیا رازداری والے بات کرنے والے ہوتے سے, نہیں رازداری کی بات کرنے سے. خفی رازداری کی مراد ہے کہ تیسرے سے ہٹ کے یا چوتھے سے ذرا ایک الگ بات کرنا, کہ مثلا ایک آدمی بیٹھے ہیں تو دو وہ کرنے لگتے ہیں. نجات تو ہے, نجوا بھی ہوگا, مصدر تو یہ سلاسی کا ہی ہے. پھر یہ معنی یہی بنتے ہیں, کیونکہ تنازع یا تنازع یا ناجا یوناجی کے تو اپنے مصدر تو ہوں گے, لیکن یہ بھی استعمال ہوتا ہے غیر فعل سے. تو ان کو روکا گیا اب ایک دوسرے سے راز میں بات کرنے سے. اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں, تیسرے آدمی کو غصہ بھی آتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, شک بھی گزرتے ہیں, وہم بھی ہوتا ہے وغیرہ. تفسیروں میں اس طرح کا لکھا ہے کہ ایک آدمی کا ساتھی جو ہے نا, وہ کہیں جنگ میں گیا تو اس کو نہیں پتا وہ کہاں بنا, تو دو یہودی اور منافق آپس میں الگ کوئی بات کرنے لگتے ہیں, اور تاکہ یعنی یوں وجہ لکھی, اور تیسرے کو خیال ہوا کہ یار یہ میرے اس بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, شاید وہ مارا گیا ہے جنگ میں. یعنی ایک لیکن فوری طور پر کنٹیکسٹ میں یہ بات ہو سکتی ہے, اتنی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو نجوا سے روکا گیا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے, اس کے لیے جماعت اسلامی والوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے, اور بالکل صحیح بھی معلوم ہوتا ہے, یعنی خفیہ سازشی سیاست, وہ بھی یہی نجوا ہی ہوتا ہے. تو ان نجوا ان کو روکا گیا اس طرح کے خفیہ گفتگو کرنے سے. ثم یعودون لما نهوا عنہ, پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف. دیکھیے اب لما اسی طرح سے آیا ہے, یعودون لما قالوا, لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے روکے گئے, یعنی دوبارہ وہی کرتے ہیں. یہی وہ معنی جو وہاں ظاہریوں نے لیا کہ پھر وہ دوبارہ زہار کرتے ہیں. یہاں تو اس کے سوا آپ کوئی معنی نہیں کر سکتے, یا کریں تو جو روکی ہوئی چیز ہے اسی کی طرف لوٹتے ہیں, وہاں بھی جس کے بارے میں بات کہی تھی اس کی طرف لوٹتے ہیں, یعنی منہی یا انہو کی طرف لوٹتے ہیں. وہاں پھر ناوی کہتے ہیں مقول فی کی طرف لوٹتے ہیں, قال فیہا, اس نے اس عورت کے بارے میں زہار کے الفاظ کہے, تو وہ عورت ہو جائے گی مقول فی، جس کے بارے میں بات کی گئی. یہاں ہے منہی عنہ، یعودون للمنہی عنہ، اسی چیز کی طرف دوڑتے ہیں جس سے روکا گیا ہے. ویتناجون بالاسم والعدوان، پھر خفیہ باتیں بھی کیا کرتے ہیں الگ جو ان کی ہوتی ہیں. وہ یہاں باب تفاعل سے آیا ہے، یتناجون، یہ باب افتعال سے بھی غالباً آتا ہے، ان تجا ین تجی، اس کا بھی یہی معنی تھا اگرچہ قرآن میں نہیں استعمال ہوا. تو یہاں ہے یتناجون، بلکہ یہ قرات ہم پڑھ رہے تھے جب نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یوں پڑھا گیا ہو، ین تجون، ان تجا ین تجی، اگر باب انفعال سے لائے نا تو نقطے بنے ہوئے تو تے کے نقطے نون کے سمجھے، اور جو نون کے ہیں وہ تے کے سمجھ لیں، تو پھر پڑھا تو جا سکتا ہے یان تجونا، اور میں نے ہوئی ہے انتجا یان تجی کبھی اور تناجا یا تناجا کبھی، اس لیے وہ غالباً ایک قرات یوں بھی کہیں کسی نے، اگرچہ وہ شاذ قراتوں میں سے ہے. یہاں ہے تناجا یا تناجا، مضارع بھی یا تناجا ہی رہے گا کیونکہ اصل میں ہے یہ تناجائیو، تو تناجی پھر اس کا مصدر بنتا ہے تناجن. تو وہ ہم باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے خفیہ، بالاسم والعدوان، یہ تناجاؤ کا صلہ آیا ہے گناہ کے بارے میں اور معصیت زیادتی کے بارے میں، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. یہ یہود اور منافقین کا گویا کہ اس میں بیان ہے کہ ان کے علیحدہ بیٹھکوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر گناہ اور یا عدوان، زیادتی کرنے کے بارے میں، تعدی کے بارے میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. معصیہ، عصا، یعصی کے دو مصدر ہوتے ہیں، عصیان بھی اور معصیت بھی، معصیت مصدر میمی ہے، اور ویسے ہی چھوٹی تے سے لکھنا چاہیے، یہاں خاص طور پر قرآن کریم میں لمبی تے استعمال ہوئی ہے، ورنہ عربی میں بھی نہیں اور نہ عام قرآن میں بھی ہوگا. وَإِذَا جَاءُوكَ، تو ان کی سازشیں یہودیوں اور منافقوں کی الگ اس قسم کی ہوتی تھی. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں تیرے پاس، اِذَا کے بعد ماضی آیا ہے، آتے ہیں، حیو کا، تو تجھ کو سلام کرتے ہیں، بما لم یحیی کا بہ اللہ، جس سے اللہ نے تجھ کو سلام نہیں کیا. اب اردو میں ظاہراً ہم ترجمہ تو یوں کر دیں گے، لیکن حیا یحیی تحیتن، کہ معنی ہوتے ہیں دعائے درازی عمر دینا، اور پھر مراب ہوتا ہے دو آدمیوں کا ملتے وقت ایک دوسرے کو سلام دعا کرنا، جن لفظوں میں بھی ہو وہ تحیہ کہلاتا ہے. یہ تحیہ اس لیے کہلایا کہ عربوں میں رواج یہی تھا، حیاک اللہ کہتے تھے. سورۃ النساء میں یہ مضمون گزر چکا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تحیہ کا لفظ تو وہی رہا، اور اسلام نے اس کو بدلا کہ حیاک اللہ کے بجائے السلام علیکم کہو. تو ہم اب کہتے ہیں مسلمانوں کا تحیہ سلام ہے، مسلمانوں کا تحیہ سلام ہے، یعنی وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم. تو یہاں ان معنوں میں حیاک، شاہ صاحب نے کر لیا، دعا کرتے ہیں تجھے، اصل مراد ہے وہ تجھے سیلوٹیشن جو پیش کرتے ہیں، یعنی جو ملاقات میں ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جس سے اللہ نے تجھے وہ سیلوٹیشن نہیں دی، یعنی وہ کچھ اور لفظ دل میں کہتے ہوں گے. اور حیاک اللہ یحییک، لم یحیی، یہ لم کی وجہ سے یحیی کی دوسری یہ گر گئی ہے، یحیی تھا نا اصل میں، تو یحیی پھر یحیی بنا، پھر وہ یہ گر گئی، تو رہ گیا لم یحیی کا بہ اللہ ہو. یہ بے کا صلہ جو آتا ہے نا، حیا ہو بے قضا و قضا، اس نے اس کو سلیوٹیشن کے طور پر یا ویلکم کے طور پر یہ لفظ کہے. مثلا کہیں گے حیا ہو بے سلام، محاورے کے طور پر اس کو سلام علیکم کہا. حیا ہو بن ہندو ہو تو کہیں گے بن نمستے، فرض کیجئے، یعنی عربی میں حیا ہو بے گڈ مارننگ، یعنی ان معنوں میں بے لگے گا کہ اس نے اس کو سلام یا دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں دو آدمیوں کے، کیا کہے، اس جو لفظ کہتا ہے وہ ہے بے کے ساتھ آتے. تو وہ تجھے تیرے سامنے وہ تحیہ پیش کرتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے نہیں کیا. اب چاہے دعا مانگنا ترجمہ کر لیں،
سلام کرے،
سلام کیا ہے نہیں، دعا کرنا کیا ہے، کیونکہ حیا کا بنیادی معنی تو یہی تھا نا، حیا ہو اصل معنی تو وہی ہے، دعائے درازی عمر مانگی، لفظی معنی تو پھر دعا کا بھی نہیں بلکہ درازی عمر کی دعا مانگنا، عام بھی نہیں، کیونکہ ان کے الفاظ یہ تھے. انہوں نے سب نے سلام سے کیا ترجمہ دعا مانگنے. بہرحال اب مراد یہ ہے کہ وہ تجھ کے آگے یعنی جیسے کہیں گڈ مارننگ فلاں فلاں وہ ایسے الفاظ تجھے کہتے ہیں جو کہ اللہ نے نہیں کہا. پھر تفسیر میں لکھا گیا نا کہ وہ کہتے تھے السلام علیکم تجھے موت آئے, سلام علیکم کی بجائے تھوڑا سا بدل لیتے تھے. یہ تشریح میں پھر لکھا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے, کہتے تھے وعلیکم اور تم پر بھی ہو. یہ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ اس طرح سے مروڑ کے کہتے تھے نا, چھوٹے بچے اکثر کہتے ہیں, وہ ہماری نواسی ہے تو اکثر آتے ہیں السلام علیکم, سلام نہیں اسے نکال سکتے. تو وہ کوئی یعنی بری نیت سے تو نہیں کہتی نا, لیکن یہودی جان بوجھ کے السلام کو کہتے تھے السلام علیکم. السلام کا لفظی میں نے زہریلی چیز سم میں ہوتا ہے زہریلا, چھپکلی کو سام میں ابرس کہتے ہیں. تو السلام وہ زہر دینے والی چیز یعنی موت مراد لی جاتی ہے وہ تجھ پہ ہو. تھوڑا سا ہی فرق تھا نا السلام علیکم السلام علیکم, لام کو بس تھوڑا سا گول کر لیتے تھے پتا تو چل جاتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمع آپ نے کہتے تھے وعلیکم بس جو تم کہہ رہے ہو وہی تم پر بھی ہو. تو اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں دیتے ہیں کہ تیرے اللہ بیٹے کرے, اور اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ تیرے بیٹے ہو. یعنی دعا کا میں نے یہاں یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ تجھ کو ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ جو اللہ نے نہیں کی, کہ وہ کوئی غلط قسم کی کہ اللہ کرے تو بادشاہ ہو جائے, اللہ نے تو نہیں کہا کہ تو بادشاہ ہو جائے. مراد وہی دعا ہے جس کو تحیہ وہ کہتے تھے ملتے ہوئے. اس کو انگریزی میں تو اس کے لیے لفظ ہے سیلیوٹیشن, یعنی سیلیوٹیشن دو آدمیوں کا ملنا اور ایک دوسرے کے لیے گڈ ول کا اظہار بعض لفظوں میں کرنا یا اشاروں میں کرنا. اور دنیا کی ہر مہذب قوم میں یہ ہے, دو آدمی ملتے ہیں تو چاہے وہ ہندو ہوں کچھ کہیں گے, شیعہ کچھ کہیں گے, سکھ کچھ کہیں گے, چینی ہوں گے یا بعض دفعہ انگوٹھے دکھاتے ہیں. یعنی وہ کوئی زبان یا اشاروں سے اظہار یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے اچھے جذبات رکھتا ہوں, جس کو گڈ ویل کہتے ہیں. اس گڈ ویل کا اظہار اگر اس کو مزید دیکھنا ہو تو وہ ایک ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس, اس میں سیلیوٹیشن کے آرٹیکل میں وہ لکھا ہے کہ دنیا میں کیا کیا طریقے رائج رہے ہیں یا ہیں. بیسوں سینکڑوں ہو سکتے ہیں, آپ کے ہمارے لیے بعض بڑے کیوریس قسم کے ہوں گے. تو مراد یہ ہے کہ وہ تجھ کو, اب اس کا کوئی اردو لفظ دے آفر یو اے سیلیوٹیشن کچھ اس طرح کا ہو سکتا تھا انگریزی میں, لیکن اردو میں تو پھر وہ دعا ہی ترجمہ کرنا پڑا. وہ ان لفظوں میں تجھے تو اسے مخاطب ہوتے ہیں جس سے اللہ نے تجھے مخاطب نہیں کیا, یعنی سلام کی بجائے کچھ اور کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور پھر اپنے دل میں یہ بھی کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ کہ اللہ ہم کو کیوں عذاب نہیں کرتا, بما نقول جو ہم کہتے ہیں. یہ پھر مزید کہ ہم تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں, رسول ہوتا تو ہمارا تو پھر تخت قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ ایک مزید گویا کہ ان کی بات تھی کہ ہم کہتے ہیں اور ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا, تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. اب یہ بات بیان ہوئی تو قرآن نے کہا حسبہم جہنم ان کا ٹھکانہ. حسبہم یہاں ٹھکانے کے معنی میں آیا, لفظی معنی تھا کافی ہے ان کو, اور کافی ہو رہا ہے حسبہم جیسے آیا تھا نا حسبک اللہ ہو تیرے لیے کافی ہے اللہ. حسبہم جہنم ان کو کافی ہے جہنم, یعنی بطور سزا کے. یصلونھا وہ اس میں گریں گے یا پڑیں گے, سلی یا یسلا کے لفظی میں نے بھننا بھن جانا, اس میں بھن جائیں گے. فبئس المصیر اسی لیے بھن جائیں گے کا ترجمہ کرتے ہیں داخل ہوں گے عام مترجمین, بہت ہی بد ہے کتنا برا ہے مصیر انجام یعنی دوزخ. اس کا جو مخصوص بالضم ہوگا یعنی فبئس المصیر جہنم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجائے تم جب تم باہم ایک دوسرے سے کوئی خفیہ بھی بات علیحدگی میں بھی کرنی ہوتی ہے کرو, فلا تتناجاؤ بالاسم والعدوان معصیت و معصیت الرسول, تو وہ الگ کی ہوئی بات اسم عدوان اور معصیت الرسول کی نہ ہو اس قسم کی, کیونکہ یہ منافقوں اور کافروں کا کام ہے کہ وہ چھپ کے گناہ کی باتیں ایسے پروگرام بناتے ہیں جن میں گناہ اور عدوان شامل ہوتا ہے یا رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. تناجو یہ یہاں فعل امر ہے, دیکھیں فلا تتناجو فعل نہیں ہے, تناجو ویسے ماضی کا صیغہ بھی یہی ہوتا انہوں نے نجوا کیا, تو یہاں تناجو فعل امر ہے. تتفاعلوا سے تفاعلوا, کیونکہ باب تفاعل کا، فعل امر کا صیغہ اور ماضی کا ایک جیسا بنتا ہے. وتناجوا بالبر والتقوی، اور تم تناجی اگر کرو بھی یعنی علیحدگی میں کوئی بات کرو بھی تو وہ بر اور تقوی کی ہونی چاہیے. یہ آیا تھا سورۃ النساء میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تو یہاں جو صدقہ معروف اصلاح بین الناس ہے، یہ آیت کو ہے کہ اس کی تشریح میں جاتی ہے کہ بر و تقوی کا نجوہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں لوگوں میں کوئی صلاح، یعنی دو آدمیوں کو لڑائی کی دوری کے لیے بھی کوئی خفیہ بات پہ پلاننگ ہوتی ہے، تو اس طرح سے ان دو آیتوں کا تعلق ہے. یہاں جو بر اور تقوی کہا گیا، نیکی اور تقوی، وہ صدقہ اور معروف اور اصلاح بین الناس، اس کی ایک طرح کی وضاحت ہے. یہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی چلیے دوسروں سے چھپ کر بات الگ کی جا سکتی ہے، کسی نیکی کی پلاننگ بھی کی جا سکتی ہے، بدی کی پلاننگ بھی خفیہ کی جا سکتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم بچو اس کے اللہ کی نافرمانی سے جس کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ جو علیحدگی میں باتیں کرنا ہے، النجوى، بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس جگہ مراد ہے وہ مشرکین اور منافقین اور یہودیوں کا آپس میں اس طرح کی باتیں کرنا. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ غمگین کرے ایمان والوں کو. ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ اطلاع ملتی ہو کہ فلاں بیٹھک میں جی آج اچھے جمع ہوئے تھے، کوئی کر رہے تھے ہمارے خلاف شاید ہو، لیکن بعض مفسرین نے ایسا بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے درست ہو کہ ایک مسلمان کا بھائی جنگ میں گیا ہوا تھا تو ایک یہودی اور منافق اس طرح بات کرنے لگے کہ وہ یہ تأثر لے کہ یہ میرے بھائی کے مرنے کی بات ہی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہو سکتا ہے ایک پرٹیکولر واقعہ ایسا ہوا ہو. لیکن مراد تو یہ ہے کہ ان کی خفیہ سازشیں شیطانی سازشیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے غم کا باعث بننے کے لیے وہ کرتے ہیں ایسے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور وہ ان کو کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. ضَرَّ يَضُرُّ، ضَارٌ اسم فاعل ہے، ضَرَّ يَضُرُّ نقصان پہنچانا، اور ضرر پہنچانے والا نہیں ہے ان کو. ضَارِّهِمْ، چاہیں کیا، یہ مضافلہ ہی ہے، ضارن تو ہوتا تو پھر شاید وہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ضمیر بھی ہو سکتے منصوب بھی ہو. ویسا بیدار رحم، ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ان کا نقصان پہنچانے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا، فرق تو اتنا ہی پڑے گا. اگر ہم مفعول مانے تو ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اور ان کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، معنی ایک ہی بنتا ہے. شیئن، اچھا بات یہ ہے کہ یہ لیسا کا فائل کیا ہے، ہوا ہوگا نا کہ وہ نہیں نقصان پہنچانے والا، تو یہ نجوہ ہے یا شیطان ہے، دونوں امکان ہو سکتے ہیں کہ شیطان ان کو نہیں نقصان پہنچانے والا مگر اللہ کے ساتھ، اور ان کا نجوہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر بإذن اللہ، یعنی لیسا کا کی جو لیسا کا جو اسم ہے اس کے امکان دونوں کے لیے ہیں. باقی بیوار رحم تو دیار بے کے ساتھ خبر آئی ہے، نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والا ان کو، یعنی ہم کی ضمیر مومنوں کے لیے ہے، الذین آمنوا جو اوپر آیا ہے. شیئن کچھ بھی، یعنی غرن شیئن، الا باذن اللہ ہے مگر اللہ کے حکم سے. شیئن کو اکثر نحوی کہتے ہیں، یہ مفعول مطلق کا کام دیتا ہے، یعنی بظاہر تو مفعول بھی لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس مصدر کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی لیس بغارہم غرن، ایسے معنی دیتا ہے. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ، جیسے میاں بیوی کے بارے میں جادوگروں کا آیا تھا ہاروت ماروت میں، اور اس میں بھی یہی آیا تھا، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہی مضمون یہاں آیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان. علی اللہ پہلے آیا ہے، عبارت تو سیدھی یوں تھی، فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، اس سے ایک تو اس کی وہ نثر بن جاتی، دوسرے اب یہ ایک موضوع بھی ہو گیا اور زور بھی آ گیا علی اللہ ہے، اللہ ہی پر. فل یتوکل فعل امر غائب ہے، چاہیے کہ بھروسہ کریں، تو فل یتوکل کی لام کو آگے ملایا گیا زیر کے ساتھ، چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ اللہ ہی پر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے یہ کہا جائے، قیل کہا گیا، اور اذا کے ساتھ کہا جائے جب تم سے تفسحوا فی المجالس کے مجلسوں میں بیٹھنے کی جگہوں میں ذرا کشادگی پیدا کر دو, کھلی جگہ کر دو, کھلے دوسروں کے بھی لیے مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ پرووائڈ کرو. یہ مادہ یہاں سلاسی سے بھی استعمال ہوا ہے اسی آیت میں اور باب تفاعل سے بھی. فصح یفصح جیسے کہ آگے آ رہا ہے فصح فعل امر یفصح مضارع, فصح یفصح کو معنی ہوتا ہے کھلا ہونا, اور تفصح کھلے ہو جاؤ, کہ تفصح اس میں ذرا تکلف کا معنی پیدا ہوتا ہے, معنی قریباً ایک ہی ہے. جب تم یعنی کہا جائے کہ تفصح تفصح پیدا کرو کشادگی پیدا کرو, تو ففصح پس تم کشادگی پیدا کیا کرو, کھلے کھلے ہو جایا کرو. یفصح اللہ لکم یہ ففصح کے جواب میں مضارع مجزوم ہے اور ہے کہ زیر ہے ملانے کے لیے, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا یا کھلا کر دے گا. تو یہ مجلس کے آداب میں سے ہے عام کہ دوسرے کو بھی پرووائڈ کرو جگہ وغیرہ دو اگر تم تھوڑے سے آگے ہو جاؤ. کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اصل میں جگہ نکالو. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے انشزو, یہ اصل انشزو ہی ہے, پیچھے وہ لام سے ملا گیا وَإِذَا قِيلَ انشزو کہ اٹھ کھڑے ہو, وہ فانشزو پس تم اٹھ کھڑے ہو. اچھا کھڑے ہونے کے لیے ویسے یعنی اومو بھی ہو سکتا ہے, تو یہاں یہ لفظ آیا ہے نشز یان شوزو اٹھ کھڑے ہونا یا اٹھ جاؤ, اسی سے مادے سے وہ لفظ تھا جو عورت کی سرکشی کے لیے آیا تھا نشوزن, فین خفتم نشوزن وعرابن, تو نشوز کے میں نے پھر سرکشی اختیار کرنا وہ بھی اٹھ کھڑے ہونے کا معنی ہی اس میں بنتا ہے, مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا. تو یہاں وہ معنی نہیں ہے ذاقیل انشزو جب کہا جائے اٹھو, فن شزو تو اٹھ جایا کرو, یعنی ضرورت پڑے کہ بھئی آپ ذرا اٹھ کر اس کو جگہ دیں, ممکن ہے یہ بھی ہو, یا کسی وجہ سے کہا جائے کہ اٹھ کے آپ باہر جائیں مثلا, کوئی وجہ ہو سکتی ہے, تو اٹھنے سے بھی بے عزتی نہ محسوس اس میں کیا کرو بلکہ اٹھا کرو. مجلس کے آداب کو ملحوظ دونوں طرح سے رکھنا چاہیے اور دوسرے کی ضرورت کو. یرفع اللہ اللہ بلند کرے گا, یہ بھی اسی امر کے جواب میں ہے فن شزو یرفع اللہ, تم اٹھ کھڑے ہو پھر اللہ بلند کر دے گا. الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے منکم تم میں سے ان کو اونچا کر دے گا, یرفع کا مفعول ہے الذین آمنو منکم, اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں یا صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں اونچا کر دے گا. والذین اوت العلم اور ان لوگوں کو بھی اونچا کر دے گا جن کو علم دیا گیا ہے, والذین یہ بھی اسی یرفع کے مفعول پر عطف ہے, اور ان لوگوں کو اونچا کر دے گا جن کو علم دیا گیا یعنی ایمان والے یا پھر زیادہ درجہ جو علم والوں کا ہے اس میں, درجات بلحاظ درجات کے یا بلکہ درجات حال ہو کر بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اگر تمیز ہوتی تو درجہ تن آتا, درجات ایک طرح کا حال ہے, اونچا کرے گا ان کو درجات ہوتے ہوئے یا درجات دیتے ہوئے, اس طرح سے ہے, درجہ تن نہیں ہے اس لیے ہم بلحاظ درجات کے, لیکن اردو میں شاید درست ہو. شاہ صاحب نے کیا ہے مرتبہ ہائے, وہ تو خیر مفہوم ہوا نا, مرتبہ بلند کرے گا وہ تو مرتبہ اونچا کرے گا درجہ دے گا, اردو میں تو یہی کریں گے کہ تم میں سے جو ایماندار ہیں اور جو صاحب علم ہیں ان کے درجے بلند کرے گا, درجے بلند کرے گا اردو میں یہی کریں گے, لیکن درجات یرفع کا مفعول نہیں ہے, مفعول جو ہے یرفع کا وہ الذین آمنوا اور والذین اوتوا العلم, درجات میں بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو, بما یعنی واللہ خبیر بما تعملون ہے اصل عبارت. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم الگ رازداری میں بات کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ناجا یوناجی مناجاتن, یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے, باب تفاعل میں بھی یہی معنی آتا ہے. ویسے جب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ رازداری میں بات کرنے لگو, فقدمو پس تم آگے بڑھاؤ یا پیش کرو, بین یدی نجواکم اپنی اس رازداری کی بات سے کے آگے, بین یدے کے آگے سے پہلے یوں کر لیں ترجمہ، نجواکم، تمہاری وہ رازداری کی بات، اور قدمو کا مفعول ہے صدقہ تن، کوئی صدقہ آگے بڑھاؤ، صدقہ پیش کرو، غالے کا یعنی کوئی خیرات کرو، غالے کا خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے، اطہر افعل التفضیل ہے، خیر بھی اسی معنوں میں آتا ہے، زیادہ بہتر زیادہ پاکیزہ. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، یعنی وہ صدقہ دینا کوئی خیرات پہ حضور سے بات کرنے سے پہلے کچھ دینا پڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. أَأَشْفَقْتُمْ، تو کیا تم ڈری گئے، اشفق یشفق، ڈر جانا، اس کے ساتھ من بھی آتا ہے، أَأَشْفَقْتُمْ من، اور ان بھی آتا ہے، ان میں من گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی أَأَشْفَقْتُمْ من ان تقدمو، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ آگے بڑھاؤ یا دو یا پیش کرو. ان کو مصدریہ مانے تو یوں معنی ہو جائے گا أَأَشْفَقْتُمْ تقدیم صدقات، ان کو آگے بڑھانے یعنی دینے میں، اور کیا چیز، بین ید نجواکم، اپنی رازداری کی بات سے پہلے، یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو تقدمو کا یہاں مفعول ہے صدقات، جیسے پہلے آیا ہے قدمو بین ید نجواکم صدقتن، تو کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم آگے بڑھاؤ یا بھیجو یا پیش کرو اپنی رازداری کی بات سے پہلے کچھ صدقات، تو یہ تمہیں گراں گزرا، ڈر گئے یعنی گراں گزرا. تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب کہ تم نے یہ نہ کیا، یہ اِذَا کے معنوں میں ہی اِذَا آیا ہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، یعنی یہ معاف کر دیا، اس میں خود بخود سارے امپلائڈ معنی ہیں کہ وہ صدقے کا پیش کرنا اب تمہیں معاف کر دیا گیا، اور اب تم فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، جو اصل نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب نماز کی پابندی اختیار کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو باقاعدگی سے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اصل بات تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اس کو سنبھالو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ آیت، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے، اور قصہ اس کا مختصراً یوں ہے کہ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہتے تھے حضور کو ذرا علیحدگی میں بات کرنی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے کہتے تھے اچھا بھائی شاید کوئی اس کا پرائیویٹ معاملہ ہو، اور بات بات کوئی نہیں ہوتی تھی. ایک تو وہ خواہ مخواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض دفعہ وقت ہی ضائع کر لیتے، دوسرا ان منافقوں کا یہ ایک تھا کہ اس طرح سے دوسرے لوگوں پر یہ اثر پڑے گا کہ میری کوئی خاص منزلت ہے نا جو میری علیحدگی میں کان میں بات سن رہے ہیں. یہ امپریشن وہ ہوتا ہے، ایک سیاست ہوتی ہے، ایک دیہات کا آدمی کہنے لگا کہ یعنی اس کی پالیسی یہ تھی کہ مثلا ضلع کچہری جا رہا اور آگے آگے کوئی پولیس کا بڑا افسر جا رہا، اتفاق سے سڑک پہ چلتے ہی تھے، آج تو کاریں ہو گئی ہیں، تو وہ تھوڑا سا فاصلہ دے کر پیچھے سے ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ کوئی دیکھے تو کہے بھائی صاحب کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اس کی ہے اس کے ساتھ واقفیت. یوں یعنی تاثر پیدا کرنے کے لیے منافقین بھی یہ کرتے تھے کہ حضور سے ذرا علیحدگی میں بات کریں اور یوں اپنے آپ کو جتلائیں. اب قرآن نے حکم دیا کہ اگر آپ سے علیحدگی میں بات کرنا پہلے کچھ پیش کرو، خیرات دو. اب تو جیب سے مال نکالتا تھا، یہ عادت ان کی جاتی رہی کیونکہ ایک طرح کا ٹیکس لگ گیا نا علیحدگی پر. تو پھر اس میں پھر عام مسلمانوں کو، یہ جو مخلص تھے ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اور تمہیں اب اس سے معاف کیا جاتا ہے. اس طرح سے یہ دوسری آیت کو کہتے ہیں کہ پہلے کی ناسخ ہے، لیکن بہرحال اس میں روح کے لحاظ سے ایک جو حکم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، ایسا کوئی موقع زندگی میں پیش آ سکتا ہے یا کچھ. تو ان مسلمانوں کو پھر اس سے گویا کہ ان کی عادت توڑنی مقصود تھی کچھ دن. یہی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہی تھا کہ منافقین کی وہ عادت ذرا ختم کی جائے، یہ چودراہٹ اپنی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہاں حضور سے علیحدگی میں بھی بات کیا کرتے ہیں. مختلف حصوں میں وقتوں میں صاف ظاہر ہے کہ پہلی کے ساتھ فوراً تو دوسری نہیں نازل ہوئی. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ أَأَشْفَقْ تم، کہ کیا تم ڈر گئے اس بات سے، گراں گزرا ہے تم پر یہ، تو تم نے یہ کیا نہیں، بعض نہ کر سکتے تھے. تو التاب اللہ علیکم میں ہے کہ اب تمہیں وہ ساری بات معاف کر دی گئی ہے، تابہ میں نے یہ موجود ہے. تو اب تمہارا جو اصل کام ہے وہ اقامت صلاۃ، اطاعت زکات اور اطاعت خدا و رسول ہے، وہ تو ایک گویا کہ وقتی بات تھی. ان معنوں میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی وہ پہلی آیت کو اپنے اس پس منظر کے لحاظ سے تو واقعی منسوخ ہے، لیکن اگر اس سے کوئی مطلب یا کوئی عام استنباط کیا جائے ایک آداب وغیرہ کے بارے میں تو اس لحاظ سے آیت میں موجود ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں پس منظر میں ہوتی ہیں لیکن ان سے کوئی جنرل رول نکلتا ہے. آ تو استفامیہ ہے نا، باقی رہ گیا اشفق یشفق کو، اس کے معنی ڈرنا ہوتا ہے. مشفقین و تراہم تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، آیا قرآن کریم میں مشفق ڈرنے والے، تو اس طرح سے اشفق یشفق باب افعال کا ماضی ہے. شفقت ہے، معنی اس میں ڈرنے کا ہی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خوف پیدا ہوا کہ اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، ان معنوں میں شفقت کا معنی ہے. یعنی اشفق اس میں علیہ آتا ہے ہمیشہ صلہ، اشفق علیہ ہے، اس میں اشفق منہ نہیں آتا. اگر آپ کہیں اشفق منہ اس کا معنی ہوگا اس سے ڈر گیا، اور اشفق علیہ کا معنی ہے اس کے بارے میں اس کو خوف پیدا ہوا کہ، اور خوف بھی یہ نہیں کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، بلکہ اشفق کا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں اس کو نہ نقصان پہنچائے، یہ خوف پیدا ہو. وہ اشفق علیہ ہے، ان معنوں میں قرآن میں ان معنوں میں نہیں استعمال ہوا. دوسرا ہوتا ہے اشفق یشفق من، یہاں جو آیا نا اشفق ان، یہاں من پوشیدہ ہے. اشفق تم من ان تقدمو، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ پیش کرو اپنے نجوہ سے پہلے کوئی صدقات، تو یہاں من معذوف ہے. الم تر الذین تولوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں کے نے کہ دوستی کی. یہاں تولوا قومن کی وجہ سے یہاں منہ موڑ گئے نہیں میں نے، بلکہ تولوا کا مفعول آ رہا ہے قومن، اس لیے یہاں تولوا میں نے ہے دوستی کرنا، جنہوں نے دوستی کی ان لوگوں سے جو کہ. تولوا قومن، قومن مفعول ہے، اور یہ تولوا تولوا یوں تھا، تولوا کے معنی تو دونوں ہوتے ہیں نا، منہ موڑنا بھی، جس کے ساتھ عموماً ان کا پرپوزیشن ویسے لگتا ہے لیکن اس کے بغیر بھی معنی دے جاتا ہے. اور دوسرا تولاہ، اس سے دوستی کی، اور تولا ان ہو اس سے روگردانی کی. بنیادی طور پر تو پرپوزیشن سے فرق پڑتا ہے. تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے یاری لگائی جن پر کہ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، جو کچھ کہنے غضب یا غضب و غصے میں آنا. اور اس کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ بھی آتا ہے اگر مفعول بیان کرنا ہو تو، لیکن اگر صرف یہ کہنا ہو غضب فلان تو اس کا معنی ہوگا وہ غصے میں آ گیا، غضبناک ہوا، کس پر ہوا وہ پھر تب اعلیٰ آئے گا صلہ. ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہے. ما ہم منکم، اصل خبر جو ہے یعنی ما ہم بے موجودین یا قائلین منکم، ولا منہم نہ ان میں سے ہے، یعنی ولا ہم منہم، وہ تم میں سے بھی نہیں ہے ان میں سے بھی نہیں ہے، مراد منافقین ہے. ویحلفون علی الکذب، ان میں سے نہیں ہے یعنی ظاہراً ان میں نہیں ہے، باطناً ان کے ساتھ نہیں ہے، شاید یہ مراد ہو، ورنہ اصل میں تو وہ کافر ہی تھے ایک طرح سے، اس لحاظ سے تو انہیں منہم میں تو کوئی معنی نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کہ اصل میں سیاست ہی چل رہے ہو، نہ حقیقی دوست ان کے ہوں نہ ان کے ہوں، یعنی کافروں کے بھی کہ چلیے جی جدھر جیت جائے گا کوئی ادھر ہی چل پڑیں گے، حقیقتاً ان کا کوئی نہ ہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں. یعنی عَلَى الْكَذِبِ کا معنی ہے جھوٹی قسمیں. يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ کے ہوتے ہوئے یا جھوٹ کے ساتھ اگر قسم کھانی ہو نا اللہ کی، تو اس کے لیے تو آتا ہے بے کا صلہ، یا حلفون باللہ ہے. کسی کو قسم کھانی ہوگی یقین دلانے کے لیے تو کہتے ہیں حلف لہو، اس کے لیے قسم کھائی، یعنی اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی. حلف بے قضا، اس نے اس چیز کی قسم کھائی، مثلا باللہ ہے. اور حلف علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قسم کھانا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ جھوٹ پر ہی وہ قسم کھا رہے ہیں. جھوٹ پر قسم تو کہ میں ضرور جھوٹ بولوں گا، لفظی معنی تو یہ بن جاتا ہے نا، قسم کھا رہے ہیں کہ ضرور جھوٹ بولیں گے، تو ان معنوں میں معنی بنا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. وہم یعلمون، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن قسمیں کھاتے ہیں. حلف کے معنی ذرا قسم، اقسم یقسم میں نے بھی قسم کھانا ہوتا ہے، اور حلف اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے پکڑا اپنی قسموں کو ڈھال یا بنایا ڈھال. ایمان یمین کی جمع ہے، یمین میں نے بھی قسم ہوتا ہے، یمین قسم حلف، یہ کچھ درجے کا ہی ان میں فرق ہے، جیسے اوتھ وہ وغیرہ انگریزی میں لفظ ہیں تو کوئی شیڈ آف میننگ میں فرق ہے. قسم عام ہے، حلف یمین شاید اس سے اوپر ہے، اور حلف اس سے بھی اوپر بنتا ہے، معاہدہ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اتخذوا ایمانہم، خیال ہے کہ قسم یمین اور حلف شاید شدت کے لحاظ سے ترتیب یہ ہو، لیکن نہیں میں پکی بات نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی وہ فقہ لغہ سعالبی کی کتاب خریدی تھی لیکن اس کو پڑھنے کا اس طرح سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ کتاب یعنی یوں نہیں کنسلٹ کی جا سکتی کہ فوراً ہم دیکھنا چاہیں کہ اچھا جی ان میں کیا فرق ہے، ساری کتاب کے 100 ورق گردانی کرنے پڑتے تب جا کے کہیں ٹاپک ملتا ہے، بڑی بے ترتیب سی کتاب ہے صحیح اس میں یہ چیزیں کہ قسم کے مختلف مدارج، محبت کے مختلف مدارج، نفرت کے مختلف مدارج ان کے لیے